الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في الزجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يقاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهد الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله لنورا فما له من نور. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ نور میں اللہ جل شانہ تبارک و تعالی نے انسانی کردار کی دونوں سمتیں اور ان کی انتہا تک کا ذکر ارشاد فرمایا. یہ آیہ کریمہ بڑی معروف ہے اور کئی ساتھیوں کا ای میل میں آتا ہے یہ اس کا مفہوم بتائیں. اب اس کا مفہوم ای میل میں تو نہیں لکھا جا سکتا, شاید تفسیر میں بیان تو ہوا ہے, یقیناً ہوا ہے, لیکن غالباً اتنی تفصیل سے وہاں بھی نہ مل سکے کیونکہ کتاب کا دامن بھی اتنا وسیع نہیں ہوتا کہ ایک آیہ کریمہ کی اتنی تشریح کی جا سکے. اگرچہ اکرم التفاسیر میں بڑی حد تک تشریح کی گئی ہے, کوشش کی گئی ہے کہ ہر پہلو سے آیہ کریمہ کے معانی اور مفاہیم جو ہیں اللہ کریم کی عطا سے وہ بیان کر لیے جائیں, لیکن پھر بھی کتاب کا دامن اتنا وسیع نہیں ہوتا. تو آج کی اس محفل میں اللہ توفیق دے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ انسانی کردار کے دو پہلو ہیں. اس میں آدم علیہ نبی انا والے صلاۃ والسلام سے لے کر قیامت تک آنے والے سارے انسان شامل ہیں. ہر فرد جو گزر چکا ہے وہ بھی دو میں سے ایک طرف تھا, جو موجود ہیں وہ بھی دو میں سے ایک حال میں ہیں, جو آئندہ آئیں گے وہ بھی ان دو حالتوں سے ایک حال میں ہوں گے. دونوں حالتیں کیا ہیں؟ سادہ سا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض, کائنات میں روشنی, حق, صداقت, روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو حقائق کو واضح کر دیتی ہے. روشنی میں ہر چیز کی اصلیت اور حقیقت نظر آ جاتی ہے. تو فرمایا ارض و سما کی کائنات کی روشنی جو حقائق واضح کر دے. چیزیں نظر کچھ اور آتی ہیں، ان کی حقیقتیں کچھ اور ہوتی ہیں. دیکھنے کو تو سانپ ہی بڑا خوبصورت جانور لگتا ہے، لیکن ایک مجسم موت ہے. اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ زندگی کے لیے موت کا پیغام ہے. دیکھنے میں بڑا خوبصورت جانور ہے. بہت سی چیزیں کھانے میں خوبصورت نظر آتی ہیں، لیکن ان کا اثر انسان کو موت تک پہنچا دیتا ہے. بعض چیزیں کھانے میں، ذائقے میں بھی تلخ ہوتی ہیں، دیکھنے میں بھی خوبصورت نہیں ہوتی، لیکن وہ صحت ٹھیک کر دیتی ہیں. تو یہ جو حقائق ہوتے ہیں، ایسی روشنی، ایسا نور جو انسانی شعور کو ان حقائق تک پہنچا دے، صورتیں دھوکہ نہ دیں، بلکہ ان کے پیچھے جو اثرات، نتائج اور حقائق ہیں ان تک پہنچا دیں. فرمایا یہ صرف اللہ کی ذات. کائنات میں روشنی اس کی ذات سے، حقائق کی وضاحت، چیزوں کے اثرات، اعمال کے نتائج، کردار کے انجام، ان تک نظر انسان کی وسیع ہو جائے، اتنی روشنی ہو کہ بندہ بات منہ سے نکالے اور وہ دیکھ رہا ہو کہ میدان حشر میں اس بات کا نتیجہ کیا ہوگا. اتنی روشنی ہو کہ بندہ ایک کام کرے اور وہ دیکھ رہا ہو کہ کل میدان حشر میں اس کام کا نتیجہ اور اثر کیا ہوگا. تو پھر روشنی ہے نا. روشنی تو اس کا نام ہے کہ بندے کا نظریہ، عقیدہ اسے دکھائی دے رہا ہو کہ اس کا نتیجہ کل قبر میں، برزخ میں، حشر میں اس عقیدے کے ثمرات کیا ہوں گے. یہ کیا، کون سا درخت ہے، اس پر کیا پھل لگے گا، میٹھا، کڑوا، صحت مند یا موت دینے والا. اتنی روشنی ہو کہ دو عالم کو سامنے کر دے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک قول منسوب ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے کوئی حیرت نہیں ہوگی، یعنی میرے نور ایمان اور نور یقین کی روشنی سے وہ سب چیزیں میرے لیے ایسی ہوں گی جیسے دیکھی والی ہیں، کوئی مجھے حیرت نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہوگا. یہ کیسے پتہ چلے، کیسے نظر آئے، اتنی نظر کیا. فرمایا یہ روشنی اللہ ہے، یہ اس کی ذات کا کرم ہے. اللہ نور السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کا نور اور روشنی اللہ ہے. اب یہ بات بندے کو آسانی سے سمجھ نہ آئے گی. تو فرمایا مثل نور ہی کا مشکات تھی ہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک تاک ہو بنا ہوا، ایک خانہ بنا ہوا ہو اور اس میں ایک چراغ رکھا ہو. المصباح فی الزجاجہ، اور وہ چراغ ایک خوبصورت قندیل میں رکھا ہو. اس کے اوپر ایک خوبصورت قندیل آپ نے دیکھا، بعض لائٹیں آتی ہیں بلب ہوتے ہیں اس کے اوپر شیشے کا ایک بہت سا بڑا سا بنا ہوتا ہے، اسے قندیل کہتے ہیں. اور وہ قندیل کیسی ہو؟ فرمایا کنہا کوکب دریئی اکد من شجرت مبارکہ. وہ قندیل اتنی خوبصورت اتنی قیمتی ہو جیسے وہ ایک چمکتا ہوا موتی یا دمکتا ہوا ستارہ ہو، عام قندیل نہ ہو، خود قندیل اتنی روشن ہو، پھر اس میں چراغ بھی ہو، پھر اس چراغ میں بہت ہی بابرکت درخت یعنی زیتون کا تیل ڈالا جائے. زیتون کا بھی وہ درخت جو نہ مغرب کے کنارے پر ہو نہ مشرق، بلکہ باغ کے عین وسط میں ہو، جہاں پانی بھی زیادہ ملتا ہو، زمین بھی زیادہ زرخیز ہو، جس کا تیل بہت خوبصورت ہو، اور اتنا شفاف تیل ہو کہ گویا کوئی اسے آگ نہ بھی دکھائے تو وہ جل اٹھے گا، روشنی دے گا. یقاد زیتھا یضیء لو لم تمسس نار. اس کا تیل اتنا شفاف، اتنا خالص، اتنا واضح کہ کوئی اسے دیا سلائی نہ بھی دکھائے تو وہ جل اٹھے. یاد اللہ نورہی من یشاء. لیکن یہ اتنی بڑی روشنی، اتنا بڑا نور، اتنا عجیب و غریب چراغ، اس پر اتنی خوبصورت قندیل اور اتنا قیمتی تیل، اور وہ روشن ہو رہا ہے، کائنات اس نے منور کر دی، تو لوگوں کو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ فرمایا یاد اللہ نورہی من یشاء. یہ روشنی دیکھنے کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنا پڑتی، ہر ایک کو نظر نہیں آتی، روشنی موجود ہے کائنات، لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں. فرمایا اس لیے کہ اللہ سے بنا کر نہیں رکھتے، تو جس کی اللہ سے بن جائے گی، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کی اطاعت کرے گا، تو اسے اللہ توفیق دیں گے، یہ روشنیاں اس کے سامنے ہوں. تو کسی بزرگ سے عرض کیا گیا کہ حضرت ہر بندہ پریشان ہے، اتنی پریشانیاں ہیں دنیا میں، ایک گھر میں ماں الگ پریشان ہے، باپ کی پریشانیاں کسی اور طرح کی ہیں، اولاد کی پریشانیاں اور طرح کی ہیں، بہنوں کی اور طرح کی، بھائیوں کی اور طرح کی، بیوی آ جائے اس کی اور طرح کی، عجیب بات ہے، ہر بندہ پریشان. تو انہوں نے فرمایا نہیں، کوئی بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے اس پر پریشان ہے. اگر چھوٹی سی کیسے ہے؟ فرمایا یہ اللہ کے فیصلوں سے اتفاق نہیں کرتے، اتنی سی بات. اگر یہ مان لیں کہ جو کچھ اللہ کیا اللہ نے کیا وہ درست ہے، تو پریشانی ختم ہوگی. ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں ایسا نہ ہو ایسا ہو، پھر ایسا ہو نہیں سکتا اللہ کے فیصلے کے خلاف، تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے فیصلے مان لیں، پریشانی ختم. جو ہوا میرے اللہ نے کیا، بیماری آ گئی میرے اللہ نے بھیجی، اس کا فیصلہ درست ہے، بیماری ہی چاہیے ہوگی، اس نے صحت مانگنے کی اجازت تو دی ہے، توفیق تو دی ہے، مانگے صحت، اس سے کوئی منع تو نہیں کرتا، لیکن بیماری پر روئیں چلائیں نہیں، مان لیں کہ یہ اللہ کا فیصلہ. غربت آ گئی، افلاس آ گیا، ٹھیک ہے آپ فراقی مانگیں، وہ منع تو نہیں فرماتا، بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، وہ ایسا قریب ہے جو نہ مانگے اس سے خفا ہوتا ہے. لیکن فیصلہ تو اس کا ہوگا، فیصلہ تو مان لو تو پریشانی کا تو. تو یہ نور اتنا واضح اتنا روشن کہ اس دارے دنیا سے لے کر جنت دوزخ کے داخلے تک سب کچھ دکھا رہا ہے. ایک صحابی کا واقعہ ملتا ہے حدیث شریف میں کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے، کیا خوش نصیب لوگ تھے، کچی مسجد تھی، کھجور کے پتوں کی چھت تھی، بارش میں ٹپکنے لگتی تھی، لیکن لوگ آتے تھے تو کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جلوہ افروز ہوتے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا کیفا صبحتا، تم نے کیسے صبح کی آج کی، آج کی صبح کیسے ہوئی تمہاری؟ کہ یا رسول اللہ ایمان کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تیرا ایمان ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہاں کھڑا ہوا عرصہ محشر کو دیکھ رہا، میں حساب کتاب دیکھ رہا ہوں، میں جنتیوں کو جنت جاتے اور جہنمیوں کو جہنم میں گرتے دیکھ رہا ہوں. اور آپ نے تصدیق فرمائی کہ بہت ہاں تیرا ایمان درست. یاد اللہ لنور ہی میں ہی، جسے چاہتے ہیں اسے تو یہ روشنیاں دکھا دیتے. صحابی نے عرض کی حضور نے تصدیق فرمائی. گویا عالم انسانیت کی زد میں ہے کہ وہ یہاں کھڑا دیکھ رہا ہو، قیامت سامنے ہو، عقائد نظریات اور کردار کے نتائج سمجھ آ رہے ہوں، پھر بات کا مزہ ہے. لیکن جو اس سے بنا کے رکھے، جو اسے راضی کرے، جو اس کی اطاعت اس کے نبی کا اتباع کرے، جس کے دل میں اس کی طلب ہو، وہ اس کو پکارے، وہ اس کے نام سے دل کو صاف کرے، اس کے نام سے دل کو روشن کرے، اس کے نام کو جسم کے ذرے ذرے کو ایک ایک سل کو اس کے نام سے چمکائے، تو روشنیاں سامنے ہیں بھائی، یہ تو چھپی ہوئی نہیں ہے. ہم نے، ہمارے نظریات نے، ہمارے کردار نے ان روشنیوں پر پردہ ڈالا ہوا ہے. ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ہم نے پٹی پر پٹی، پٹی پر پٹی، پٹی پر پٹی، پتنی کتنی پٹیاں آنکھوں پر باندھ لی ہیں. ہم وہ پٹیاں اتار پھینکیں، آنکھیں کھولیں، روشنیاں سامنے ہیں. عقائد میں غلط نظریات کی بڑی موٹی تہ، مختلف گناہوں کی مختلف موٹی پٹیاں، طلب دنیا اور آرزو دنیا اور دنیاوی لالچ، اللہ کے بغیر لوگوں سے بتوں سے امیدیں. علامہ مرحوم نے کہا تھا نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. تو فرمایا اللہ اس طرح مثال دے کے بات واضح فرما دیتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رہے واللہ بکل شیء علیم، یہ یاد رکھو اسے ہر چیز کی خبر ہے، جانتا ہے وہ ذاتی طور پر ہر شے کو جانتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ یہ پٹیاں فرشتوں نے خواہ مخواہ باندھی، نہیں، کردار تمہارا ہے، پٹی بندھ رہی وہ دیکھ رہا ہے, وہ جانتا ہے تم خود باندھ رہے ہو. یہ پٹیاں اتارو, آنکھوں کا علاج کراؤ, کسی طبیب کے پاس جاؤ جو آنکھوں کا علاج جانتا ہو, پھر دیکھو روشنی کتنی ہے. فرماتے ہیں جو لوگ انکار کر دیتے ہیں, عظمت الہی کا انکار کر دیتے ہیں, عظمت رسالت پہ اعتماد نہیں کرتے, مرضی کے عقائد اپنا لیتے ہیں. فرمایا والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیۃ, جو لوگ انکار کی راہ اختیار کرتے ہیں, کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں, ان کے اعمال جنہیں وہ اپنی طرف سے بڑا اچھا بھی سمجھتے ہیں, بڑا کامیاب زندگی کہتے ہیں اپنی, ان کے اعمال کی نتیجے کے اعتبار سے مثال ایسی ہے جیسے کسی چٹیل میدان میں کسی کو سراب دکھائی دے. صحراؤں میں جب دھوپ چمکتی ہے اور چٹیل میدان اور ریت پھیلی ہوتی ہے دور تک, تو دور سے دیکھے تو ایسے لگتا ہے جیسے دریا بہ رہا ہے, پانی کا سمندر, لیکن وہ نظروں کا دھوکہ ہوتا ہے, پاس جاؤ تو کچھ بھی نہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں جو عظمت الہی کے قائل نہیں ہوتے, دنیا رب کی دنیا میں اللہ کی نعمتیں لے کر اللہ کا کھا کر مرضی سے جینا چاہتے ہیں, پھر وہ سمجھتے ہیں میں نے بڑا تیر مارا, میں نے بڑی نیکی کی, میں نے قومی فلاح کے کام کیے, میں بڑا عہدے تک پہنچا, میں نے یہ کیا. وہ فرمایا ان کے سارے اعمال کی حیثیت آخرت میں یہ ہے جیسے ایک چٹیل میدان اور صحرا میں سراغ نظر آتا. یا سب الزمان ما پیاسا تو سمجھتا ہے وہ سامنے دریا ہے, پانی ہے, پانی تک میں پہنچ گیا. حتیٰ اذا جاءہ لم یجد ہو شیئا, لیکن جب بھاگتا دوڑتا گرتا پڑتا وہاں پہنچتا تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا, ریت ہی ریت. وجد اللہ عندہ فوفاہ حسابا, ہاں جب وہاں پہنچتا ہے جہاں آخرت کا سراب نظر آ رہا تھا تو موت کی وادی سے گزر کر پہنچتا ہے, برزخ میں پہنچتا ہے تو تب وہ سراب کھلتا ہے کہ جن چیزوں کو میں خوبصورت کہتا تھا وہ تو ایک سراب تھی, مگر وہاں اللہ کریم حساب لینے کے لیے تو موجود ہے. وفاہ حسابا, جو کیا تھا اس کے نتائج بھگتنے کو تیار ہو جاؤ. واللہ سریع الحساب, حساب کے معاملے میں اللہ کریم دیر نہیں کرتے, کیونکہ جو انصاف تاخیر سے دیا جائے وہ بھی انصاف نہیں رہتا, جو انصاف دینے میں دیر کر دی جائے وہ بھی ظلم بن جاتا ہے, وہ انصاف نہیں رہتا. لہذا اللہ انصاف کرنے میں دیر نہیں کرتے, فوری انصاف ہے. یا دوسری مثال ان کی ایسی ہے, او کا ظلمات فی بحر لجی, جیسے اندھیرے گہرے سمندر کی تہ میں کئی تاریکیوں کے نیچے کوئی پھنسا ہو. یخشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب, سمندر کی گہری تہ میں اوپر موجیں پھیل رہی ہوں, موجوں کے اوپر موجیں, پھر اوپر سارا بادل چھایا ہوا ہو, گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو, ظلمات بعضہا فوق بعض, اندھیرے اور تاریکیاں ایک دوسرے کے اوپر تہ در تہ چھا گئے ہوں. اذا اخرج یده لم یقد یراها, ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا, اتنی تاریکی ہو کہ اپنے ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا ہو. وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ. اللہ کریم جسے روشنی عطا نہ کرے وہ کہیں اور سے کوئی روشنی پا نہیں سکے. ان آیات کریمہ میں یہ دو انتہائیں انسانی کردار کی ارشاد فرما دی. کوئی نور کی راہ پہ ہے, کوئی ابتدا میں ہے, کوئی درمیان میں ہے, کسی کو اللہ کریم بہت آگے لے گئے, کوئی تاریک راہوں میں ہے اور گہری تاریکی میں اترتا جا رہا ہے, ہر قدم تاریکی کی طرف بڑھا رہا ہے. ظلمات بعضها فوق بعض, اندھیرے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چھائے جا رہے ہیں, جتنا گہرا جا رہا ہے اتنے اندھیرے چھائے جا رہے ہیں. ان دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر فرد و بشر گرفتار ہے. ہم کہاں ہیں؟ سوال تو یہ ہے, اگر ہم اپنے معاشرے کی بات کریں, ہم نے بڑا, ہمارے بزرگوں نے بہت بڑا کام کیا, بہت بڑا. اس برے صغیر پر کم و بیش 700 سال بلا شرکت غیرے اور 250-300 سال خانہ جنگیوں میں لڑتے بڑھتے بھی 1000 سال تک مسلمانوں کا اقتدار رہا. اسلامی اقتدار کی وہ تاریخ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے جس کا مفہوم ہے کہ بادشاہ ہوں گے, بادشاہوں میں اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. سارے اچھے نہیں تھے لیکن بہت اچھے بھی تھے. ان بادشاہوں میں خاندان غلامہ بھی تھا, یعنی غلاموں سے جو حکومت اور حکمرانی اور بادشاہت تک پہنچے. یہ بھی اسلام کا خاصہ ہے کہ جن میں استعداد تھی ان کا راستہ کسی نے روکا نہیں, جو غلام آئے تھے وہ حکمران بنے. خاندان غلامہ کا ایک بادشاہ دہلی میں شمس الدین التتمش ہوا ہے رحمت اللہ تعالیٰ ہے. ایسا عجیب حکمران تھا, صوفی بھی تھا, لالا کرتا تھا خواجہ قطب الدین بختیار کافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید و شاگرد تھا. خواجہ صاحب کا وصال ہو گیا, بوقت وصال انہوں نے وصیت میں یہ لکھوایا کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس نے غیر موقعہ سنتیں بھی نہ چھوڑی. 4 سنتیں اثر کے ساتھ غیر موقعہ ہیں, 4 اشعار کے ساتھ, جس نے وہ بھی نہ چھوڑی ہوں بغیر عذر شرعی. تو پھر جو غیر موقعہ سنتیں پڑھتا ہے پھر وہ باقی نماز کہاں چھوڑتا ہے. جس نے تہجد بھی نہ چھوڑی ہو, اور تیسری ایسی کڑی شرط لگائی کہ جس نے کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا, یعنی کبھی بغیر وضو کے آپ باہر نہ آیا. اب ہوا یہ کہ سارے ہندوستان سے مخلوق جمع ہو گئی, خصوصاً علماء صوفیاء اللہ اللہ کرنے والے لوگ, ان کے اپنے شاگرد بے شمار تھے, پھر جو شاگرد نہیں تھے عقیدت مند تو سارا بر صغیر تھا. بڑا مجمع ہو گیا, جنازے میں صفیں بن گئیں, تو اب امامت کون کرے. اس وقت وصیت پڑھ کر سنائی گئی کہ یہ شرطیں ہیں 3, غیر موقعہ سنتیں بھی نہ چھوڑی ہوں بغیر عذر شرعی، بغیر عذر شرعی تہجد بھی نہ چھوڑے ہوں، اور بلا عذر شرعی کبھی بے وضو آسمان نہ دیکھا. بڑے بڑے صوفی کھڑے ہیں، بڑے بڑے متبحر عالم کھڑے ہیں، اب جرت نہیں آگے قدم کون رکھے. بالآخر اس شہنشاہ ہند نے یہ کہہ کر قدم بڑھایا کہ حضرت خود تو پردہ فرما گئے اور میرا پردہ کھول گئے، اور شمس الدین التتمش نے جنازہ پڑھایا. یہ مسلمان بادشاہ یہ دیکھتے ہیں. آج کل تو ہمارا ٹی وی مسلمان بادشاہوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، نئی نسل کو بتایا جاتا ہے کہ یہ سارے مسخرے تھے اور یہ سارے بے دین اور بدکار تھے اور یہ سارے عیاش تھے. آج کل ہمارا میڈیا نئی نسل کو یہ بتا رہا ہے کہ یہ سارے مسلمان بادشاہ جو تھے. کبھی میں نے کسی راجپوت ڈاکو یا ہندو ظالم کا یا کسی سکھ کا یا کسی غیر مسلم کا مذاق اڑاتے اپنے ٹیلی ویژن کو نہیں دیکھا. مسلمان بادشاہوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ساری قوم دیکھتی ہے، اور افسوس مجھے اس بات کا ہوتا ہے کہ کسی کو دکھ نہیں ہوتا، سب انجوائے کرتے. کوئی ایسا نہیں جو انہیں یہ کہہ دے کہ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن اس پائے کے لوگ بھی تھے، میں کچھ ایسے بھی تھے جن سے غلطیاں بھی ہوئیں. وہ تو حضور کا ارشاد ہے بادشاہ، ایک عام آدمی اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا، جس کے پاس بادشاہ تو وہ سنبھال لے تو ولی اللہ ہے. ایسے بھی بادشاہ ہوئے ہیں اسی برے صغیر میں، ساری سلطنت کے مالک اپنی روٹی مزدوری کر کے کھاتے، ٹوپیاں سیتے، قرآن مجید کی کتابت کرتے، چوری سے بازار میں بیچ، کسی کو یہ نہ پتہ چلے کہ یہ بادشاہ کی چیز ہے. جو چند سکے آتے وہ اورنگزیب عالمگیر کسی وزیر سے بہت خوش ہوئے اور اسے کہا میں تجھے اپنے ذاتی کھانے سے بھیجوں گا، خان بھیجوں گا اپنے ذاتی کھانے. تو جب اس کے پاس گئی تو بیسن کی آدھی روٹی تھی. تو ان سب نے اس ملک میں نظام اسلامی رکھا، عدالتوں میں عدل اسلام کے مطابق ہوتا تھا. بلکہ اورنگزیب عالمگیر نے تو جو اس کے زمانے میں عدالتی فیصلے تھے وہ آج بھی ہمارے پاس فتاوی عالمگیری کی شکل میں موجود ہے، اور آج بھی علماء اس کے مطابق فتوے دیتے ہیں. لیکن یہ باتیں تو ہمیں کوئی نہیں بتاتا. ہمارے ذرائع ابلاغ تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں مسخرہ اور بے وقوف اور عیاش ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں. ہمارا رخ کس طرف ہے؟ قوم کا رخ کس طرف ہوتا ہے؟ جس طرف قوم کی قیادت جا رہی ہے. قوم کی روحانی کہہ لیں یا تعلیمی کہہ لیں یا نظریاتی کہہ لیں، قیادت کون ہے؟ میری رائے میں وزیر اعظم ملک کا سربراہ ضرور ہے، لیکن وہ نظریاتی لیڈر نہیں ہے، انتظامی لیڈر ہے. اس کے پاس ملک کا انتظام و انسرام ہے، وہ نظریات کا لیڈر نہیں ہے. نظریات کا لیڈر وہ طبقہ ہے جو علم میں سب سے آگے. اب جہاں علم اور عمل جمع ہو جائیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے. عمل میں سر فہرست کون سا عمل ہے؟ کردار میں اعمال میں سر فہرست چوٹی پر عدل ہے. عدل ہو تو باقی سارے کردار میں عدل کہتے ہیں توازن کو. تو سارے کردار میں توازن آتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہمارے جو عدلیہ کے سربراہ ہوں گے وہ ہمارے نظریاتی لیڈر ہوں گے. قوم کا تصور، نظریہ، عقیدہ، قوم ویسا بننا چاہے گی جیسے ہمارے عدلیہ کے فاضل سربراہ. عدلیہ نیچے سے شروع ہو کر ضلع، پھر صوبہ، ہائی کورٹ اور ملکی سطح پر سپریم کورٹ میں چلی جاتی ہے، اور جو سپریم کورٹ کے باوقار اور عالی مرتبہ ججز ہوتے ہیں، وہ جو 15, 16, 17, 10, 12 جتنے بھی ہیں، وہ پورے ملک کا نظریہ جمع ہو گیا، پوری قوم کا نظریہ. جیسا وہ سوچتے ہیں قوم ویسا سوچے گی، جیسا وہ کرتے ہیں قوم ویسا کرنا چاہے گی. اب ان میں جو صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں تو ہمارے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ چیف جسٹس کو چیف جسٹس سپریم کورٹ نہیں، چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا. وہ صرف سپریم کورٹ کا نہیں، وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے، اسے چیف جسٹس آف پاکستان کہا جائے گا. ہمارے بہت ہی قابل، بہت ہی لائق، بہت پڑھے لکھے اور نظریاتی لیڈر سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان ہیں. ان کے نظریات کیا ہیں؟ ہمارے ایک فاضل جج صاحب اپنا فیصلہ لکھتے ہوئے اس کی بنیاد بناتے ہیں ایک اطالوی افسانے کو، ناول کو. یعنی ان کا منتہا نظر کیا ہے؟ اقوام مغرب کا ایک ناول. ناول تخیلاتی کہانی کو کہتے ہیں، وہ حقیقت میں کچھ نہیں ہو، وہ واقعہ ہوا نہیں ہوتا، وہ تاریخ نہیں ہوتی. ایک بندہ اپنے دماغ سے سوچ سوچ کر ایک کہانی بنا کر لکھتا ہے، یہ ہوا وہ ہوا، اسے ناول کہتے ہیں. یہ کہہ لیجیے دین یہ یاشی ہوتی ہے پڑھنے والوں کے لیے، پڑھنے والے کو پتہ ہوتا ہے یہ سارا جھوٹ ہے، یہ ہوا نہیں ہے. لیکن ہمارے معزز سپریم کورٹ کے جج صاحب فیصلہ لکھنے سے پہلے اطالوی ناول کا جملہ اپنے فیصلے کی بنیاد بنا، وہ جملہ جھوٹ. مزے کی بات یہ ہے کہ ناول ویسے ہی جھوٹ ہوتا ہے اور وہ جملہ بھی جھوٹ ہے. وہ جملہ کیا ہے کہ جہاں دولت ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک جرم کی داستان ہوتی ہے، اور یہ بکواس ہے. دولت کے پیچھے جرم بھی ہوتے ہیں، دولت کے پیچھے انصاف بھی ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبروں کو حکومتیں ملیں، شہنشاہیتیں ملیں، سلیمان علیہ السلام کو وہ بادشاہت ملی جو کسی کو اور کو نصیب نہ ہوئی، جنہوں انس پر پرندوں پر بھی ان کی بادشاہ، ان کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، اور ان کے محلات دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے، انسانی عقل دنگ رہ جاتی تھی. تو نبی تو معصوم ہوتے ہیں، کیا ان کی دولت کے پیچھے جرم کی داستان تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے، مصر کے حکمران بھی تھے. تو کیا یہ ان کے پاس جو دولت تھی، انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں جج صاحب، اس کے پیچھے کون سی جرم کی داستان تھی؟ خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فاقہ مستی میں بھی زندگی گزاری، بھوک اور افلاس بھی بڑا دیکھا، لیکن جب ایران فتح ہوا اور یمن کے خزانے غنیمت میں آئے تو جو پرانے صحابہ کرام تھے ان کو غنیمت سے اتنا حصہ ملا کہ ارب پتی ہو گئے تھے. ان کی دولت کے پیچھے جرم تھا. خود عہد نبوی میں غریب صحابہ بھی تھے، غنی بھی تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جیسے بھی تھے، اور بہت سے صحابہ کے نام مالدار لوگوں میں آتے ہیں. وہ تو صحابیت کی عظمت سے اور صحبت پیغمبر سے آشنا تھے، کیا ان کی دولت کے پیچھے جرم تھا؟ تو پھر یہ کافر کا جھوٹ ہے نا کہ ہر دولت کے پیچھے جرم ہوتا ہے. اب ہمارا اعلیٰ ترین انصاف دیکھو کہ ہم اتنے مروب ہیں عالم کفر سے کہ ایک کافر کے جھوٹ کو بنیاد بنا کر اس پر انصاف کیا جا رہا ہے. ہمارے فاضل جج صاحب کو قرآن سے حوالہ نہیں ملا، ہمارے فاضل جج صاحب کو حدیث سے حوالہ نہیں ملا. عہد صحابہ تابعین تبع تابعین سے حوالہ نہیں ملا، 1400 سالہ اسلامی تاریخ سے حوالہ نہیں ملا. اٹلی کے ایک ناول سے جو خود جھوٹ ہوتا ہے اور اس میں جو جملہ جھوٹ تھا وہ بولا انصاف کی بنیاد. اب اس کے بعد جناب چیف جسٹس صاحب نے ایک فیصلہ کیا، چیف جسٹس آف پاکستان، وہ کیوں پیچھے رہتے؟ انہوں نے حوالہ دیا، ایک امریکن سکالر یہ کہتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا اللہ، یہ ہے ہماری نظریاتی قیادت جو مغرب کی غلامی، میں نہیں کہوں گا، مغرب کی چاکری میں ڈوب گئی ہے، نوکری بھی نہیں، چاکری میں ڈوب گئی ہے. ان کے نوکروں کی اتنی غلام ہو گئی ہے کہ ان کا جھوٹ بھی ان کے انصاف کی بنیاد بن رہا ہے. چیف جناب چیف جسٹس صاحب نے، اگر یہ گستاخی نہ ہو اللہ مجھے معاف کرے، میں احترام کرتا ہوں، عزت سے نام لے رہا ہوں، لیکن سچ تو سچ ہے، وہ تو کہنا پڑتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر اداروں تک، پری پریپ، پریپ، پرائمری، مڈل، ہائی، کالج، یونیورسٹی، ڈاکٹریٹ کرتے تک کوئی دین نہیں بتاتا، کوئی اللہ کا نام نہیں بتاتا. ہمیں ہماری ماؤں دادیوں نے، باپوں دادوں نے اللہ اللہ کا نام بتایا. جب ہم چھوٹے تھے رواج یہ تھا کہ جو بچہ سکول نہیں بھی جاتا، اس کی عمر کم ہے، وہ مسجد ضرور جاتا تھا قیدا پڑھنے، اور مولوی بھی پڑھاتے تھے. اب تو مولوی بھی جنازہ بھی روپئے لے کر پڑھاتے، نہیں تو جنازہ نہیں پڑھاتے، قاعدے کون پڑھائے گا؟ اب تو مولوی بھی جنازے کے بھی پیسے لیتا ہے، تو قاعدہ کون پڑھائے گا؟ وہ مولوی مفت پڑھاتے تھے، سارے بچے مسجد میں اکٹھے ہو جاتے تھے، قاعدہ سپارہ کوئی کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ ایک دینی تصور عقیدہ دیتے تھے، اللہ کا، اللہ کے رسول کا، اللہ کی کتاب کا. بچے سکول سے آتے تھے تو پچھلے پیر مسجد جاتے تھے. گھروں میں دین تھا، والدین کو نماز روزہ کرتے دیکھتے تھے. قدرت کا ایک نظام ہے. میں اگلے دن دیکھ رہا تھا نیشنل جیوگرافک، اس میں انہوں نے ابابیل کا دیا ہوا تھا کہ ابابیلیں عموماً پرانے کنوؤں میں جو ویران ہو جاتی ہیں ان میں دیواروں کے ساتھ اپنے گھونسلے بنا لیتی. تو ابابیل کا گھونسلہ وہ اپنے منہ سے مادہ سا نکالتی ہے تو بڑا باریک سا گوند سی سوکھ جاتی ہے، تو چھوٹا سا گھونسلہ ہوتا ہے. تو وہ لکھتے ہیں کہ جب اس کے بچے ہوتے ہیں اور وہ اڑنے کے قابل ہوتے ہیں تو مادہ اور نر بچوں کے سامنے ایک تو کنویں کی منڈیر پہ بیٹھ جاتے ہیں دو میں سے ایک, اور ایک گھونسلے کے کنارے پہ بیٹھ کے اڑان بھرتا ہے, سیدھا کنویں کی منڈیر پہ جا بیٹھ, اور گن کر 175 اڑانے مادہ بھرتی ہے اور 175 اڑانے نر بھرتا ہے, گن کر اللہ نے ان کے ذیل میں ڈال دیا. وہ کنارے پہ بیٹھ کے اڑتی ہے, مادہ سیدھی منڈیر پہ جا بیٹھتی ہے کنویں کی 175 بار. پھر نر 175 بار اس سے اڑتا ہے گھونسلے کے کنارے سے کنویں کی منڈیر پر, یہ 350 چکر لگا کر فارغ ہو چلے جاتے. اب بچہ جب آتا ہے اس پر گھونسلے کے کنارے پر تو اس کی نگاہ کنویں کی منڈیر پر, اس نے ماں باپ کو اڑتے دیکھا, وہ اڑان بھرتا ہے سیدھا کنویں کی منڈیر پر. آج تک کسی نے ابابیل کا بچہ کنویں میں گر کر مرا ہوا نہیں دیکھا. تو بچے سیکھتے ہیں والدین سے. ہماری مائیں تہجد گزار تھیں, نمازی تھیں, ہمارے باپ نمازی تھے, ہمارے دادا نمازی تھے, ہم گھر کو خاندان کو مسجد کی طرف جاتے نمازیں پڑھتے دیکھتے تھے, ہم بھی انگلی پکڑ کے چلے جاتے, تو ہم میں وہ دین تھا. اب معاشرے نے کروٹ لی, نہ مولوی دین سے کھاتا ہے نہ ماں سے کھاتی ہے نہ باپ, نہ ماں نماز پڑھتی ہے نہ باپ. ہم بڑے فخر سے کہتی ہیں مائیں, میرا بچہ ابھی سکول نہیں گیا لیکن انگریزی بول لیتا ہے. اسے اگر کہہ دو کہ انگریزی تو بول لیتا ہے, اسے بسم اللہ شریف, کلمہ, کل شریف کچھ آل, وہ بڑا ہو کے کر لے گا. وہ بڑا ہو کے کیا کرتا ہے, جب گھٹی میں ہی جب غلامی پڑی. انگریزی سیکھنا بری بات نہیں ہے, بین الاقوامی زبان ہے, ضرور سیکھو. کوئی بھی فن سیکھنا بری بات نہیں ہے, ضرور سیکھو. بہت جدید جو فن فنون ہے, ماڈرن ٹیکنالوجی جسے آپ کہتے ہیں, بچوں کو سکھائیں, خود سیکھیں, لیکن دین کو چھوڑ کر نہیں. پہلے دین سیکھیں, چونکہ یہ ساری ٹیکنالوجی اس عالم کے لیے ہے, اور اس عالم میں جو کردار ہوتے ہیں اس کے نتائج آخرت میں بھی ہوتے ہیں. یہی عالم کے اعمال وہاں گنے جائیں گے. تو اس ٹیکنالوجی کو, اس انگریزی کو, ان علوم کو بہتری کے لیے استعمال کرے, بھلائی کے لیے استعمال کرے. بھلائی برائی کا پتہ ہوگا تو بھلائی کے لیے. جہاں عالم یہ ہے کہ قوم کا چنا ہوا فرد آخری چوٹی پہ بیٹھا ہوا بھی امریکی سکالر کا حوالہ دیتا ہے یا اطالوی افسانے کا حوالہ, تو باقی نیچے کیا ہوگا. جب دماغ کا یہ عالم ہے تو عزا و جوارے کیا کریں گے. یہی ہاتھ جو جسم کو ڈھانپتے ہیں, جب دماغ خراب ہو جاتا ہے یہ لباس پھاڑنے لگ جاتا. تو اس سارے سے میری گزارش یہ ہے, ماؤں اور باپوں سے خدا کے لیے بچوں کو دنیا کا ہر فن سکھائیں, انگریزی سکھائیں, فارسی سکھائیں, عربی سکھائیں, جاپانی سکھائیں, اطالوی, ساری زبانیں سکھائیں, سارے فنون سکھائیں, لیکن خدا کے لیے پہلے دین سکھائیں پھر فنون سکھائیں, پہلے دین سکھائیں پھر زبانیں سکھائیں. یہ ہم نے وعدہ تو کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پھر یہ بڑی دیر تک دیواروں پر لکھا بھی جاتا رہا, اور پھر یہ حکمرانوں کے حکم سے مٹا دیا گیا کہ یہ کیا مصیبت لکھی ہوئی ہے, اسے مٹا دیا جائے. اب کہیں نظر آتا ہے, یہ بھی باقاعدہ حکم آیا تھا کہ یہ جہاں جہاں لکھا ہوا ہے مٹا دیا جائے. وہ تو ہم نے اللہ کو دور لگایا تھا کہ ہمیں حکومت دے دے تو ہم بندوں پہ بادشاہی کریں گے. یہ 30-25 کروڑ غلام ہیں, ہم ان پر بادشاہ آئیں گے. کہاں لا الہ الا اللہ, کہاں سے آگے اسے مٹا دو. تو حکومت نے 75 سالوں میں جو کچھ معلومات دین کے بارے انگریز کے دور میں بھی تھی, مجبوراً انگریز نے بھی رکھی, مسلمان حکمرانوں نے وہ بھی نکال دی. اب ہمارا سارا نصاب فارغ ہے. اب یہ نہ دیکھتے رہو کہ حکومت نصاب میں ڈالے گی. اللہ کے بندو, اولاد آپ کی ہے, قیامت کو آپ نے جواب دینا ہے, عاقبت آپ کی ہے. خدا کے بندو, بچوں کو سارے دنیا کے علوم سکھاؤ لیکن دین پہلے سکھاؤ. ماؤں سے میری گزارش ہے کوئی قاعدہ سپارہ خود بھی پڑھ لو, بچوں کو پڑھاؤ. باپوں سے گزارش ہے ان معصوموں کو حلال کما کر کھلاؤ. حرام سے عمارتیں نہیں بنتی, کیچڑ سے عمارتیں نہیں بنتی. حرام کی غذا سے انسانوں کی تعمیر نہیں ہوتی, درندے پلتے ہیں. دوسروں کا خون پی کر درندے بنتے ہیں, انسان نہیں بنتے. باپوں سے میری گزارش ہے کہ بچوں کو حلال کھلاؤ. ہم سے بھی یہ پوچھا جائے گا کہ تم جن لوگوں کو دنیا میں لانے کا سبب بنے, انہیں دنیا میں تم نے کیا سکھایا؟ تو میری گزارش ہے ماؤں سے, باپوں سے, بزرگوں سے, بچوں کو اللہ کا نام بھی بتاؤ, اللہ اللہ سکھاؤ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف دو, دین بھی سکھاؤ, حلال حرام بتاؤ, اور انہیں حلال کھلاؤ بھی. ایک چڑیا بھی یہ جانتی ہے, وہ بھی کوئی مضر صحت چیز بچے کو نہیں کھلاتی, بلکہ ایسے کیڑے پکڑ کر لاتی ہے جن میں وٹامنز ہوتے ہیں اور بچے کی طاقت ملتی ہے. یہ تو ایک چڑیا بھی جانتی ہے. ہم انسان ہو کر نہیں جانتے کہ اس کی کون سی غذا اس کے لیے مفید ہے. اسے حلال چاہیے, طیب چاہیے, صاف ستھرا چاہیے, حرام اس کے لیے سمے قاتل ہے. ہم کیوں ایسا کرتے ہیں؟ ہماری دینی معلومات کا یہ عالم ہے کہ کالج کی بچیاں, ایم بی بی ایس پڑھتی بچی اپنی مرضی سے گھر سے بھاگ آتی ہے اور وہ پکڑی جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں نے تو اس کرسمس ڈے پر اور ان کی عیسائیوں کی عید کے دن اس لاہور والے گرجا گھر میں خود کچھ دھماکہ کرنا تھا. خدا کی بندی عقل مند ہے, بالغ ہے, ایم بی بی ایس میں پڑھ رہی ہے, ڈاکٹر بن رہی ہے, تو اس پہ کیوں؟ اسے نہ والدین نے دین بتایا, نہ اس کے سارے تعلیمی نصاب نے. اب دین کے ساتھ وابستگی تو اس کی پیدائش ہی ہے, دین کے ساتھ تعلق تو ہے, لیکن دین بتایا کسی نے نہیں. دہشت گردوں نے اب یہ نسخہ تاڑ لیا کہ انہیں دین کے نام پہ گمراہ کیا جائے, اس گناہ کو دین بنا کر پیش کیا جائے. اسے بتایا گیا کہ یہ دین ہے, تم اللہ کے نام پر جان دو گی, ان بندوں کو مارنا جہاد ہے, تم بچاری مرنے کے لیے تیار ہو. اب اگر اسے والدین کوئی دین کی واقفیت دیتے, اسے اس کا نصاب کوئی دی, تو وہ بتاتی یہ خودکشی تو حرام ہے دین میں, یہ کیا کر رہے ہو؟ بندوں کو ناحق قتل کرنا تو دین میں حرام ہے, یہ کون سا دین؟ تم دین کے خلاف بات کو دین کہہ رہے ہو. لیکن کسی نے اسے بتایا ہی نہیں, تو اس کا کیا قصور؟ او جی, بڑی محبت میں آ کر گستاخی کی اس نے, ایک طالب علم نے پشاور یونیورسٹی میں دوسروں نے قتل کر دیا. اس بات کو چھوڑیں کہ اس نے کی یا نہ کی, اللہ ہی جانے, تو اللہ کو حال معلوم ہے. لیکن اگر کوئی گستاخی کرتا ہے, واقعی اس کی سزا موت. لیکن سزا موت کا طریقہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے سامنے خدا نہ خواستہ کوئی قتل کر دیتا ہے تو اس کی سزا بھی موت ہی ہے نا. تو اگر ہم اسے قتل کر دیں تو ہم پر بھی قتل کا پرچہ ہو جائے گا, چونکہ یہ پھر قتل ہوگا, یہ سزا نہیں ہوگی. ہمیں ہم اتھارٹی نہیں ہے سزا دینے کی. ہاں اسے قانون کی عدالت میں لے جائیں, ہم گواہی دیں کہ اس نے میرے سامنے قتل کیا, عدالت اسے سزائے موت دے, وہ پھانسی لگ جائے. عدالت سے کوئی دشمنی نہیں کرتا, وہ قانون کا فیصلہ ہوتا ہے. کبھی ججوں سے کسی کی دشمنی نہیں بنی کہ اس نے میرے بیٹے کو پھانسی دی تھی, میرے بھائی کو سزائے موت دی تھی, کوئی بنتی ہے کوئی؟ کیونکہ وہ قانون, وہ ایک نظام ہے. ہم اگر دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کے خلاف شہادت دیں, اسے قانون کے حوالے کریں. اگر یونیورسٹی میں بھی کسی نے بچے نے ایسا حرکت کی ہے تو جن کے سامنے کی ہے اس کے خلاف شہادت دیتے, اسے قانون کے حوالے کرتے. انہوں نے اسے قتل کر دیا. کیوں؟ جنہوں نے قتل کیا کیا یہ منو عن حضور کے تابع تھے؟ جو بندہ حکم نہیں مانتا وہ گستاخ نہیں ہوتا؟ تو یہ تو خود نمازیں نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, ہیروئن پیتے ہیں, حرام کھاتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, تو یہ ان کی محبت کے در سے آ گئے. مطلب کہ گستاخوں کو گستاخ ہی مار رہے ہیں, اس میں دین کا تو کوئی عمل دخل نہیں. کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ انہیں دین کسی نے بتایا نہ, والدین نے تکلف کیا گھر میں بتانے کا, اور نصاب میں حکومت نے نہیں ڈالا. تو پھر جو جس کا جی چاہے اس دین کی تعبیر کرتا رہے. اب ظلمن قتل کرنا بھی دین ہو گیا, دہشت گردی بھی دین ہو گیا, بے گناہوں کو مارنا بھی دین ہو گیا, عبادت خانوں میں بم پھوڑنا بھی دین ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ دین نہ گھروں میں بتایا جاتا ہے نہ نصاب. اور اتنے محتاط ہیں ہمارے حکمران کے غلطی سے بھی دین کی کوئی بات نصاب میں نہیں آنے دیتی. یار بھول چوک بھی بندے سے ہو جاتی ہے, یہ کام یہ غلطی سے بھی نہیں کرتے, اور پھر بھگت بھی رہے ہیں. کہتے ہیں جی دہشت گردی پہ قابو نہیں پایا جاتا. بھائی دہشت گردی پہ بندوں کو سزا دینے سے قابو نہیں, بندے مارنے سے قابو نہیں پایا جائے. بندے مارتے رہو گے اور آتے رہیں گے. دہشت گرد بن کیوں رہے ہیں؟ اس وجہ کو مٹاؤ. بندے مارتے رہو گے, بندے اور آتے رہیں گے, خلق خدا ختم تو نہیں ہوتی. وہ وجہ جو دہشت گرد بنا رہی ہے وہ دین سے عدم واقفیت ہے. لہذا بے دینوں نے یہ تاڑ لیا کہ انہیں دین کا پتہ تو ہے نہیں, تو دین کے نام پر ان سے دہشت گردی کو جہاد کہہ دو, یہ دین کے نام پہ قربانی دے. اور ایک دہشت گرد پکڑا گیا تو اس نے بتایا کہ مجھے جب وہ یہاں چھوڑنے آ رہا تھا, جو مجھے یہاں دھماکہ کرنے چھوڑنے, وہ دھماکے سے پہلے پکڑا گیا تو وہ خالی سڑک پہ کار کو ادھر ادھر لیا, کبھی ادھر لے جاتا کبھی ادھر لے جاتا. میں نے اس سے پوچھا کہ سڑک تو خالی ہے, ٹریفک تو ہے کوئی نہیں, کیا کر؟ وہ کہتے ہیں استقبال کے لیے اتنی ہورے آئی ہوئی ہیں کہ سڑک پر راستہ ہی نہیں ملتا. اس طرح انہیں چکمے دیے جاتے ہیں. تو لو کا پٹھا ہے, تو کہتا ہے مجھے تو کوئی ہور چھوڑ کے کوئی گدھا بھی نظر نہیں آ رہا, تجھے کہاں سے نظر آ رہا؟ تو اس طرح کے انہیں پتہ ہی نہیں دین ہے کیا. بیچارے دین سے وابستگی تو ہے, جانتے نہیں. انہیں بتا جاتا ہے یہی دین ہے, وہ جان بھی دے جائے. اگر ہمارا نصاب انہیں صحیح دین کی طرف نہ رہنما, کتنا مشکل ہے یار کہ پرائمری تک بچے کو وضو کا طریقہ, نماز کے ارکان, نماز کا طریقہ, نماز یاد کرا دی جائے تو کتنا بوجھ پڑتا ہے. مڈل تک اسے روزمرہ کے مسائل سمجھا دی جائیں تو کیا حرج ہے. میٹرک تک ایک آدھ سپارے کا ترجمہ سکھا دیا جائے تو کتنا فالتو بوجھ پڑتا ہے. ایف اے بی اے ایم اے تک چھوٹی سی تفسیر, چھوٹا سا حدیث کا کورس, روزمرہ کی باتیں بتا دی جائیں تو تو وہ دہشت گرد تو نہ بنے کم از کم. اسے یہ تو پتا ہو کہ دین کیا ہے اور دین کے خلاف کیا ہے. تو جب تک یہ نہیں کیا جائے گا, آپ نے دیکھا کتنا بڑا کام کیا جنرل عائل شریف نے, ان سے پہلے بھی بہت سے جرنیل آئے, چیف آف آرمی سٹاف بھی آئے, حکمران بھی آئے, لیکن دہشت گردی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی. تو اب تو وہ روز مرہ کا معمول بن گئی تھی. اس بندے کو اللہ نے ہمت دی, اس نے بڑا کام کیا, بے پناہ کام کیا, بے پناہ واقعات روکے. لیکن ہمارے ہاں ایک اور بڑا تماشا ہے, جہاں حادثہ ہوتا ہے وہ تو کئی کئی دن زیر بحث رہتے ہیں ہمارے ذرائع ابلاغ پر. اچھا فلاں تم بتاؤ تم نے کیا سنا, تم بتاؤ تم نے کیا دیکھا, اچھا تم بتاؤ اس کی وجہ کیا تھی, تم بتاؤ مجھے. وہ ہفتہ بھر اسے رڑکا. تو جو حادثہ ہونے سے پہلے فوج یا قانون نافذ کرنے والے ادارے پکڑ لیتے ہیں, حادثہ نہیں ہونے دیتے, اس کی ایک سطر کی خبر ہوتی ہے کہ وہاں وہ پکڑے گئے, بس بات ختم. ان برائی کا پرچار تو ہفتہ بھر ہوتا رہتا ہے, نیکی کی چھوٹی سی ایک جملے کی خبر آتی ہے. یہ ہمارا بڑا المیہ ہے. ہمارے ذرائع ابلاغ کو چاہیے کہ برائی کی تشہیر کم کریں اور بھلائی کی تشہیر زیادہ کریں. آوے کاوے بگڑا ہوا ہے کسی ایک کی کوئی بات کیا کرے, بات کریں تو سب ناراض ہو جاتے ہیں, خفا ہو جاتے ہیں. اللہ راضی رہے, چلو بات تو کرنا ہوتی ہے, سچی بات تو کہنا پڑتی ہے. تو جنرل عائل شریف نے بڑا کام کیا, بہت کام کیا. اس نے ایک دفعہ ملک کو دہشت گردی سے محفوظ کر دیا, اور اب بھی وہ پاکستان کا فخر ہیں. 39 اسلام ملکوں نے جو دہشت گردی کے خلاف فوج بنے, جسے ہمارا میڈیا کہتا ہے سعودی فوجی اتحاد, یہ غلط کہتا ہے, وہ اسلامی ممالک کا فوجی اتحاد ہے, سعودی فوجی اتحاد نہیں ہے. 39 اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد ہے, اور کسی ملک کے خلاف نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف. اسلامی ملکوں کا فوجی اتحاد دہشت گردی کے خلاف, کسی مسلمان یا کسی کافر ملک کے خلاف بھی نہیں ہے, دہشت گردی کے خلاف ہے. اور پاکستان کے لیے اعزاز ہے کہ پاکستانی جرنیل اس کا سربراہ مقرر ہو. اب سارے پاکستان کو پتہ نہیں, اس بات پہ سیاستدانوں کو بھی میڈیا کو بھی اس بات میں بڑی تکلیف ہے کہ وہ کیوں وہاں مقرر ہو گیا. کمال ہے بھائی, جو بات قوم کے لیے قابل فخر ہے. لیکن یہاں تو یہ ہوتا ہے نا جی کہ ہماری حکومت سے ہم نے مخاصمت کرنی, اگر وہ نماز بھی پڑھیں تو ہم کہیں گے نماز پڑھنا بھی کون سی شرافت ہے. تو اس طرح سے ہو رہا ہے یہاں. اب اس پہ بھی تنقید آ رہی ہے, سیاست سے بھی اور دانشوروں سے. اور دانشور بڑے بڑے ہمارے دانشور اتنے ہیں ہمارے پاس, دال روٹی کھا کے آ جاتے ہیں, ٹی وی پہ دانش کے ڈھیر لگا دیتے ہیں. گھر میں بیوی کہا نہیں مانتی, اولاد باپ نہیں مانتی, ٹی وی پہ دانش کے ڈھیر بکھیرے جا رہے ہیں. گھر میں کوئی پوچھتا نہیں, دوسری دفعہ سالن مانگے تو منہ پہ چمچا لے. ٹی وی پہ دانش بکھیری جا رہی ہے, ساری خلاف اسلام دانش بکھر رہی. لیکن یہ بھی درست ہے کہ جنرل عائل شریف نے بہت کام کیا, لیکن جو ذرائع, جو سرپرست تھے, جو سرمایہ دیتے تھے, جو دہشت گردوں کی سرپرستی کرتے تھے, انہیں نہیں چھیڑا گیا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس دن وہ ریٹائر ہو کر اسلام آباد سے لاہور چلے گئے, دہشت گردی پوری جوبن پر پھر آئے, اور پورے ملک کے طول و عرض میں ایک دم سے ساری دہشت گردی جاگ گئی. پھر اس کا کریڈٹ موجودہ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو جاتا ہے, الحمدللہ انہوں نے اس پر بڑا قابو, بڑے تھوڑے عرصے میں بڑی کامیابی سے قابو پایا، اور انہوں نے تھوڑا سا آگے بڑھ کر کچھ ان ذرائع کو بھی آس ڈالا ہے. صرف جو دہشت گردی کرنے والے تھے ان کو نہیں، ان سے تھوڑا سا آگے جا کر کچھ ذرائع کو بھی انہوں نے آس ڈالا ہے، اور کچھ جو دہشت گردی کو سرمایہ فراہم کرتے تھے، دہشت گرد جن کے پاس آ کر ٹھہرتے تھے جو اس کا سبب، کچھ وہاں تک بات اللہ کرے تھوڑی سی اور آگے جائے، اللہ انہیں ہمت دے توفیق دے. تو اس لحاظ سے انہوں نے راحیل شریف سے بھی بہتر کام کیا ہے، اور خوبصورت اور بڑے تھوڑے عرصے میں، کیوں ایک دم ساری 100% واپس آ گئی تھی نا. تو الحمدللہ اب تو ہم بھول بھالی گئے ہیں کہ دہشت گردی بھی ہوتی تھی. پورے ملک میں اگر مہینوں بعد کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے تو یہ تو روٹین ہے، جہاں 25 کروڑ بندے رہتے ہیں وہاں حادثات بھی ہوتے رہیں گے. لیکن وہ عالم نہیں رہا کہ مسجد میں بھی دھماکہ ہو گیا، بازار میں بھی ہو گیا. تو اس کا کریڈٹ ہمارے موجودہ چیف صاحب کو جاتا ہے، اور ہمارے جتنے فوجی نیم فوجی ادارے دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں، یہ مجاہد ہیں، یہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ ان کا جہاد قبول فرمائے. اور ان میں سے جو لوگ دہشت گردی کے خلاف جانے قربان کر دیتے ہیں، یہ واقعی شہید ہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق کو، عالم اسلام کو، پاکستانی ریاست کو، پاکستانیوں کو بچانے کے لیے جان قربان کرتے ہیں، یہ شہید ہیں. اور یہی شہادت ہے کہ سر میدان حق کی حمایت میں جان دی جائے، لہذا ان کا احترام کیا جانا، ان شہداء کا احترام کیا جانا قوم کے ذمے ضروری ہے. اور بڑے خوش قسمت لوگ ہیں جو شہید ہوتے ہیں یا غازی بنتے ہیں، جو بچ گئے وہ غازی ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اللہ انہیں اور نیکی کی توفیق دے، دین کی سمجھ دے. جو پیالہ اجل کا پی لیتے ہیں وہ شہید ہیں، خواب و نیم فوجی ادارے کا یا فوجی کا، جو بھی دہشت گردی کے خلاف قیام امن کے لیے جان دیتا ہے وہ شہید ہے. اور قوم کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جتنی مدد اداروں کی کر سکتے ہیں کریں. کوئی خبر دے سکتا ہے، کوئی اطلاع کر سکتا ہے، کوئی رہنمائی کر سکتا ہے، کوئی بتا، جو کوئی کر سکتا ہے وہ قوم کو کرنا چاہیے. تو یہ ہمارا پہلو ہے ظلمات کا، یہ ہمارا عالم ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں. لیکن کیا ہمارے نصیب میں ظلمتیں ہی ظلمتیں ہیں؟ نہیں. وہ نظام الہی جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کائنات کی روشنی ہے. تو اللہ کریم ہر عہد میں ایسے افراد بھی ہر جگہ، ہر ملک، ہر قوم، دنیا میں روئے زمین پر پیدا فرماتے رہتے ہیں، جن کی زندگیاں اسی کام میں وقف ہو جاتی ہیں، وہ اس نور الہی کو پانے کا سبب بنتے ہیں. جب معاشرے میں کوئی ایک بندہ بھی اس نور کو پاتا ہے، تو پھر اس کے تو فعل وہ نور پورے معاشرے پہ پھیلتا ہے، پھر اس کے مزاج کے مطابق معاشرہ ڈھلنے لگتا ہے، نیکی بڑھنے لگتی ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے، جب نیکی بڑھتی ہے تو برائی بھی بڑھتی ہے. یہ کیا ہوا بھائی؟ چونکہ اس نور کی مثال ابر رحمت کی ہوتی ہے، بارش کی ہوتی ہے. جب بارش برستی ہے کھیتیاں ہری بھری ہو کر شاداب ہو کر اٹھتی ہیں، لہلہاتی ہیں، باغوں میں پھول بھی کھلتے ہیں، پھل بھی لگتے ہیں، تو آپ نے دیکھا اسی بارش سے جنگلی جھاڑیاں خودرو گھاس خاردار ہو جاتی ہیں، اور پھر وہ کسان انہیں صاف کرتا ہے، فصل سے ہٹاتا ہے، باغوں سے ہٹاتا ہے، تب پھل پھول آتے ہیں. تو ان انوارات کی مثال اس بارش کی ہوتی ہے، جب نیکی پھلتی پھولتی ہے تو برائی بھی پر پرزے نکالتی ہے، پھر نیکوں کے ذمے ہے کہ وہ گوڈی کریں اس باغ کی، برائی کے خلاف جہاد کریں، برائی کو مٹائیں، گوڈی کریں، خاردار جھاڑیاں کاٹ لیں، صاف کر دیں، تاکہ باغ خوبصورت ہو اور کھل اٹھے. یہ فطرت کا قانون ہے. تو یہ نظام عجیب طریقے سے چلتا ہے الحمدللہ. یہ لطیف قلب سے شروع ہوتا ہے، بات کی بنیاد دل کی گہرائیوں میں رکھی جاتی، قلب روشن ہو جائے. خود روشن نہیں ہوتا، روشنی آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر سے. جو جہاں بھی کلمہ پڑھتا ہے، اگر اللہ نظر دے کسی کو، دل کی آنکھ دے تو وہ دیکھ سکتا ہے، روئے زمین پر جہاں کوئی کلمہ پڑھتا ہے، ایمان قبول کرتا ہے، تو نور کی ایک تار حضور کے قلب اثر سے اس کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہ تو عمومی برکات. جو جس سے پھر اللہ اللہ کی توفیق ملتی ہے تو اس کا رشتہ پھر اور سا ہو جاتا ہے. وہ تار ہوتی ہے، یہ پھر نہر یا دریا یا ایک موگا یا اس طرح بن جاتا ہے. قلب روشن ہوتا ہے تو بات روح تک جاتی ہے، روح سیراب ہوتی ہے تو سری تک، خفی تک، اخفا تک، پھر جا کر نفس کو سیف پہنچتا ہے. نفس بھی ذاکر ہو جائے تو پھر بدن کا ذرہ ذرہ سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، ایک ایک سیل ذاکر ہو جائے. 10 خرب سیل ہوتے ہیں بندے کے وجود میں، تو ایک لمحے میں اس کے وجود سے 10 خرب بار اللہ نکلتی. یہ جس کے ساتھ لطائف ہو جائے، سلطان الاذکار نصیب ہو جائے، تو لوگوں کو تو پتہ نہیں ہے، ساری زندگی ضائع کر دیتے ہیں بھاگتے دوڑتے روپے پیسے کے پیچھے. دولت تو یہاں پڑی ہے یار، یہ روٹی تو اللہ نے دینی ہے، رزق اس نے اپنا ذمہ لے لیا. ما من دابت ان فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی زی روح روئے زمین پر ہے اس کی روزی میرے ذمہ، بات ختم ہوگی. اور وہی ملنی ہے جو اس نے دینی ہے، کروڑوں جمع کر لو، جمع پڑے رہیں گے، کھاؤ گے وہی جو تمہارے حصے میں اس نے کرنا ہے. فقیر سے لے کر بادشاہ تک اپنا حصہ کھا سکتا ہے، باقی جمع پڑا رہے گا، جن کا نصیب ہے وہ کھائیں. اس کی ہم زیادہ فکر کرتے ہیں جس کا ذمہ اللہ نے لے لیا. جو ہمارے ذمہ لگایا ہے وہ ہم بھول گئے. ہمارے ذمے ہے کہ ہم کم از کم گرتے پڑتے سلطان الاذکار تک تو پہنچے، تو ہر لمحے ہمارے وجود سے 10 خرب بار اللہ کا نام نکلے. قرآن کہتا ہے نا ذکر کثیر کرو، تو ذکر کثیر تو پھر تب ہی بنتا ہے نا جب ایک ایک سیل ذکر کرے. اب یہ تو ابتدا ہے، بات چل پڑتی ہے، اس سے مراقبات شروع ہو جاتے ہیں. احدیت، معیت، اقربیت سب قرآنی آیات ہیں. مراقبات کیا ہے؟ قرآنی آیات کی کیفیات کو دل میں سمونا. ہر بات کی ایک کیفیت ہوتی. کوئی بندہ کسی کو گالی دیتے تو ایک جملہ ہی کہتے ہیں نا، تو اگلا بھڑک کیوں اٹھتا ہے؟ اس جملے میں جو کیفیت تھی نا وہ بھڑکا دی. ایک بندہ کسی کی خوش آمد کرتا ہے یا دعا دیتا ہے, اگلا خوش ہو جاتا ہے. کیوں خوش ہوتا ہے؟ جملہ ہی ہے, ایک جملے پر مارنے مارنے کو تل گیا, ایک جملے پہ خوش ہو رہا ہے. اس میں اور کیفیت تھی, اس میں اور کیفیت. اگر بندوں کے جملوں میں کیفیات ہیں, اللہ کے ارشاد میں کتنی کیفیت. وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم کہاں ہو, کس حال میں ہو, اللہ تمہارے ساتھ. اب اس کی کیفیت دل میں آئے تو مراقبہ مائیت بن گیا. وَنَقْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. قرآن نے تو کہہ دیا, اللہ فرماتا ہے میں شارق سے بھی زیادہ قریب. کیسے قریب ہے؟ اس کی کیفیت. کیفیات تو نہ لکھی جاتی ہیں, نہ پڑھی جاتی ہیں, نہ بولی جاتی ہیں, صرف محسوس کی جاتی ہے. وہ کیفیت دل میں وارد ہو تو مراقبہ ہو گیا. یہ مراقبات فنا بقا تک جاتے ہیں, فنا پھر رسول سیر کعبہ تک جاتے ہیں. اور بے شمار اہل اللہ فنا بقا پر رہ گئے یہ سمجھ کر کہ یہاں سلوک مکمل ہو گیا, حالانکہ یہ محض سلوک کی ابجد ہے, ابتدا ہے, اللہ بے جیم ہے. یہ پری پریپ ہے, کچی بیڑی کا قاعدہ ہے. اس سے جب کوئی آگے نکلتا ہے تو سالک اور مجذوبی کے مدارج ہیں, بہت بلند و بالا منازل ہیں, نورانی حجابات ہیں. شک ہوتے جاتے ہیں, روح گزرتی جاتی ہے. یکے بعد دیگرے سات منازل ہیں, بالکل شفاف شیشے کی طرح ہے, باہر سے اندر نظر نہیں آتا, اندر سے باہر سب کچھ دکھتا ہے. اب اس کی نقل انسانوں نے بھی بنا لی ہے. وہ جو ہوتے ہیں نا, وہ خیالات دل میں آتے ہیں نا, پھر ایسی چیزیں انسان بناتے ہیں. اب انسان بھی عمارتوں میں ایسا شیشہ لگاتے ہیں کہ اندر سے باہر نظر آتا ہے, باہر سے اندر نظر نہیں آتا. یہ کیفیت سالک اور مجذوبی کی عمارتوں میں ہے. سات منازل ہیں, بہت خوش قسمت ہے جسے یہ عظمتیں, یہ بلندیاں نصیب. اور پھر وہ ساتھ قبر میں لے جائے, مزہ تو جب. بھائی بڑی دولت, بڑی دولت امریکہ میں کمائی, مزہ تو تب ہے کہ گھر لے آئے. برطانیہ میں کمائی, وہاں پڑی ہے, مزہ تو تب ہے کہ اپنے گھر لے آئے. دنیا میں مراقبات تھے, مزہ تو تب ہے قبر میں بھی ساتھ آئے. جو ساتھ لے گیا اس نے دنیا میں, وہ دنیا میں ان مراقبات کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ وہ انوارات خواہ ایک بندے کو نصیب ہوں, اس سے تو پھیل ساری کائنات میں, روح زمین پہ پھیلتی, دلوں کو سیراب کرتے. نیکی پھلتی پھولتی ہے, لیکن یاد رہے بڑھتی برائی بھی ہے, چونکہ یہ بارش ہوتی. جہاں فصلیں شاداب ہوتی ہیں, جڑی بوٹیاں بھی پھیلتی. پھر مالی کا کام ہے کہ جو مضر بوٹیاں ہیں, جن کی ضرورت نہیں ہے, انہیں اکھاڑ کر باہر پھینکے, باغ کو صاف کرے. پھر گوڈی کرنی ہے کلمہ گو نے, اسی کو جہاد کہتے ہیں. کائنات سے برائی کو روکنا جہاد ہے. بندے قتل کرنا جہاد نہیں ہے, برائی کو روکنا جہاد ہے. بہت بڑا گناہگار بھی گناہ سے توبہ کر لے تو توبہ کرنے سے مقصد حاصل ہو گیا, اسے قتل کرنا ضروری نہیں ہے. بندے مارنا جہاد نہیں ہے, بندوں کو برائی سے روکنا جہاد ہے. تو پھر یوں کام بڑھ جاتا ہے. بے شمار اللہ کے بندے کتب تصوف میں جن کے بہت بڑے بڑے نام ہیں, وہ سالک المجذوبی تک پہنچے. اپنے اپنے عہد میں انہوں نے انقلاب پیدا کیے، عالم کفر میں دین کا نور پھیلایا، بے شمار لوگ ان کی وجہ سے گناہ سے تائب ہوئے، بے شمار لوگ کفر سے تائب ہو کر مشرف ہوا اسلام ہوئے. پھر اس کے بعد کچھ اور اولی العزم آ گئے، اس سے آگے بڑھ گئے، اگلی منازل کو چیرتے ہوئے مسجد نور تک جا پہنچے. یہ جو مراقب احدیت ہے، دراصل یہ عرش عظیم کا دروازہ ہے، اور زمین سے 50,000 سال کی راہ ہے. صوفیاء لکھتے ہیں کہ کوئی شیخ اگر کسی کو مراقب احدیت کرا دے اور پھر اس سے وہ کسی کرامت کا طالب ہو تو جاہل ہے. اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ ایک آن میں 50,000 سال کا راستہ طے کرا دے. مائیت، اقربیت، فنا، بقا، سالک و مجوبی، یہ ابتدا میں چلے آتے ہیں مسجد نور تک. مسجد نور کو اگر دیکھا جائے تو بڑے بزرگ، عمر رسیدہ، سفید ریش، کمر دوری والے، عمریں لگا کر، محنتیں کر کے وہاں پہنچے. وہاں کے انوارات انہوں نے کائنات میں بانٹے، دلوں کو سیراب کیا، پھر جہاد کیا، جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوئیں انہیں اکھیڑا، کفر کے خلاف جہاد کیا، برائی کو مٹایا، نیکی کو پھیلایا. اللہ کے مقرب اولی العزم بندے تھے، انقلاب آفرین تھے. یہ ہماری مورخ لکھتے ہیں نا کہ یہ دنیا میں اسلام صوفیاء نے پھیلایا، لیکن یہ تو لکھتے ہیں، لیکن کیسے پھیلایا یہ ان کے بس کی بات نہیں، یہ انہیں نہیں پتا. یہاں سے اگلے منازل جو ہیں انہیں کہتے ہیں پہلے عرش کے. عرش عظیم کے 9 حصے ہیں جنہیں 9 عرش کہتے ہیں. حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے، میرے ساتھ کئی دفعہ انہوں نے میرے سامنے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کوشش کی تھی کہ پہلے عرش کی منازل کا شمار کروں. آپ مسجد نور میں کھڑے ہو کر اوپر نگاہ کریں تو حد نگاہ پر ایک ستارہ سا چمچماتا ہوا نظر آتا ہے، وہ بھی قلب کی نگاہ کو، ظاہری کو نہیں. اتنا فاصلہ ایک منزل میں ہوتا ہے. تو حضرت فرماتے تھے 1,16,000 تو میں نے گنی تھی جو مجھے یاد ہیں، پہلے عرش میں جو منازل تھی، کچھ کم و بیش ہوں تو اب مجھے یاد نہیں. یہ تعداد مجھے یاد ہے کہ 1,16,000 تو میں نے گنی تھی، شاید کچھ رہ بھی گئی. اتنا فاصلہ ایک منزل میں ہے اور 1,25,000 کم و بیش عرش پہلے عرش یا عرش کے پہلے حصے میں ہے. تو یہ 9 عرش ہیں اور ہر عرش کے منازل بھی بڑھتے جاتے ہیں اور ان کے درمیان فاصلہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور بڑے بڑے اولی العزم نام ہم نے، کوئی پہلے عرش میں، کوئی دوسرے میں، تیسرے میں، کوئی چھٹے ساتویں میں. کیا میں مثلا ایک ہی اسم گرامی عرض کر دیتا ہوں؟ غوث بہاءالحق رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عہد کے غوث بھی تھے اور 7 عرش میں ان کا وصال ہوا. بہت سے نامے نامی ہیں، کون کس کو شمار کر، یہ چونکہ معروف ہیں تو میں نے عرض کر دیا. تو بڑے بڑے عظیم لوگ. پھر ایسے بھی ہیں جو 9 عرش عبور کر گئے. ہاں کے آمد 9 فلک مہراج او، انبیاء و اولیاء محتاج او. وہ ہستی کہ جس کی معراج 9 عرشوں سے بالا تھی، سارے نبی سارے ولی جس کے محتاج ہیں. تو یہ نو عرشوں کی بات متقدمین سے محققین سے آ رہی ہے, ہم نے نہیں کی. اس سے بالا جب آپ نکلتے ہیں تو پھر دوائر شروع ہو جاتے ہیں عالم امر کے. حدیث شریف میں ایک اس مفہوم کی حدیث پاک موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کی وسعت ایسی ہے کہ نیچے کی ساری کائنات ایسی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا پڑا عرش کے مقابلے. لیکن جب نو عرش عبور ہو جائیں اور کوئی عالم امر میں پہلے دائرے کا نام تقرب ہے, دائرے تقرب میں قدم رکھے, تو دائرے تقرب کے لیے نو عرش و سمیت نچلی ساری کائنات کی حیثیت وہ ہو جاتی ہے جیسے صحرا میں ایک چھلا بے پناہ وسعت ہے اس کی. ہمارے ہاں بھی ایسے اولی العزم لوگ ہیں, یہ دوائر تقریباً کم و بیش 50 ہیں. اب ایک کی وسعتیں ایسی ہیں تو 50 کا نام کون لے گا؟ بڑی بڑی اولی العزم ہستیاں الحمدللہ ہماری سرزمین پہ بھی ایسے ہیں جو ان نو عرشوں کو عبور کر کے اوپر کے دوائر میں دنیا سے رخصت ہوئے, جن میں معروف حضرت داتا صاحب ہیں, دوسرے تیسرے دائرے میں ہیں, خواجہ معین الدین اجمیری ہیں, ایک حضرت بھیرہ شریف میں دفن ہیں, اوپر لوگوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں, غیر معروف ہیں. یہ جو گلیاں بنی ہیں یہ نہیں, وہ لوگوں کے مکانوں کے نیچے آئے ہوئے ہیں غیر معروف. بہت سے لوگ ہیں, غالباً 14-15 لوگ تو برے صغیر میں بھی گنے جا سکتے ہیں جو نو عرشوں سے اوپر عالم امر کے دوائر میں دنیا سے رخ سکتے ہیں. ان کی ہستی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہاں سے انوارات آتے ہیں. جتنے اوپر کوئی جاتا ہے وہاں سے جو انوارات پاتا ہے وہ اتنے قوی اتنے روشن اور انقلاب آفرین ہوتے ہیں. لیکن یاد رکھو انقلاب پورے عالم میں آتا ہے, جہاں نیکی بڑھتی ہے بڑھتی برائی بھی ہے. پھر مالی کو یا نیک لوگوں کو جھاڑ جھنکار کی صفائی کرنی پڑتی ہے, محنت کرنی پڑتی ہے, برائی کو مٹانا پڑتا ہے, نیکی کو بڑھانا پڑتا ہے. اگر مالی اپنا کام چھوڑ دے پھر برائی چھا جاتی, پھر فصلیں پھل نہیں دیتی, فروٹ والے درخت فروٹ نہیں دیتے, پھر جھاڑ جھنکار انہیں گھیر لیتا ہے. لہذا ہر بندہ پھر جہاد کرتا ہے. جہاد کیا ہے؟ برائی کو روکنا نیکی کو بڑھانا. میں نے 25 برس گزارے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اور یہ میرے اللہ کا بڑا احسان ہے. میں صرف شاگرد نہیں تھا, میں حضرت کا خادم خاص تھا, سفر و حضر میں ساتھ, خاندانی گھریلو معاملات مجھ سے شیئر کرتے تھے. حضرت فرماتے تھے یار لمبے قد کے بندے بے وقوف ہوتے ہیں, عجیب بات ہے یہ لمبا بھی ہے عقل مند بھی. تو مشورے سے مجھے سب مشورہ کرتے تھے میرے ساتھ. مجھے حضرت کے خاندانی امور کا پتہ ہے, گھریلو معاملات کا پتہ ہے, ساری زندگی کا لمحہ لمحہ میری نظروں کے سامنے. 25 برس ربع صدی سفر و حضر میں آزاد کشمیر تک، شمالی علاقہ جات گلگت وغیرہ تک، بلوچستان، کراچی، پنجاب، سارا چپا چپا حضرت کے ساتھ ہی رہا، چپا چپا پھرے. ربع صدی بڑا عرصہ ہوتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں حضرت رحمت اللہ کو سب سے زیادہ جانتا ہوں، کیونکہ میں سفر و حضر کا بھی ساتھی تھا، خانگی امور کا مشورہ بھی مجھ سے فرماتے تھے، گھریلو معاملات بچوں کے رشتوں تک مجھ سے مشورہ فرماتے تھے، دوستیاں، دشمنیاں، ناراضگی. پھر میرے سامنے جماعت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، پھر میں نے جماعت کو بنتے دیکھا. یہ سارا نظام اس کا میں عینی شاہد ہوں الحمدللہ. 25 برس بڑا عرصہ ہوتا ہے، ربع صدی. ربع صدی وہ گزری، 34 برس ہو گئے حضرت کے وصال کو. فروری 1984 میں حضرت کا وصال ہوا، 84 کا سال بھی آ گیا، 34 برس وہ ہو گئے، 59 برس بن کے 6 دہائیاں. میں 6 دہائیوں سے حضرت جی رحمت اللہ تعالی علیہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ جانتا ہوں. جاننا ایک بات ہوتی ہے، ماننا ایک اور بات ہوتی ہے. اللہ کو سب جانتے ہیں، مانتے تھوڑے لوگ. میں حضرت رحمت اللہ کو جانتا بھی ہوں، مانتا بھی ہوں. روز اول سے مانا، الحمدللہ آج تک مانتا ہوں. بڑی عجیب بات ہے، جاننا ایک بات ہے، ماننا اس سے اوپر ہے، پہچاننا اور بات ہے. لوگ اللہ کریم کو جانتے ہیں، مانتے نہیں. کچھ جانتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، لیکن پہچانتے. پہچاننے والا کوئی کوئی پیدا ہوتا. مجھے بڑا زوم تھا، میں اپنے شیخ کو بڑا جانتا ہوں، لیکن 60 سال بعد، 60 سال کا عرصہ لگا مجھے شیخ کو پہچاننے میں. اب جا کر میں اپنی حیثیت کے مطابق اب میں شیخ کو تھوڑا سا پہچانتا بھی. جانتا پہلے دن سے ہوں، مانتا بھی پہلی ملاقات سے ہوں. ماننے کا حق ادا کر دیا میں. میں نے دنیا کے ہر کام پر شیخ کی خدمت کو ترجیح دی. میں نے سارے دنیا کے کام کیے، تجارت کی، بزنس کی، پہلے دن سے ذمہ داری کاشتکاری شروع کی، آج تک کر رہا ہوں. بڑا پیسہ بھی کمایا، اللہ نے مجھے بڑی دولت دی، مزدوری سے لے کر بڑا پیسہ کمایا کاروبار میں، تجارت میں. لیکن مجھے کوئی کام نہ شیخ کے پاس جانے سے روک سکا، نہ شیخ کے پروگرام میں جانے سے روک سکا. جہاں حضرت نے جانا ہوتا سارے کام رہ جاتے، میں ہم رکاب ہوتا. حضرت گھر پہ جلوہ افروز ہوتے، میں جب فرصت فوراً ملنے جاتا، وہاں رہ کر آتا. اور سارے دنیا کے میرے لوگوں سے اچھے ہوتے رہے. اللہ کام کرنے والا ہوتا ہے، یہ بندے کی پرائرٹی یا بندے کی انتخاب ہوتا ہے کہ کس چیز کو مقدم رکھتا ہے. تو میں نے ہر چیز پر اپنے شیخ کی صحبت کو، خدمت کو، جانے کو مقدم رکھا، لیکن مجھے پہچاننے میں 60 برس لگ گئے. میں نہیں پہچانتا، وہ مجھے اب پتہ. میں سمجھتا تھا میں پہچانتا ہوں، لیکن نہیں، میں نہیں پہچانتا. میرے بھائی، یہ جو 5-7-8 دائرے ہیں، ان میں بھی لوگ ملتے ہیں، پھر کچھ آل خارج، لیکن جب بات 50-55 کی آتی ہے تو پھر فضا خالی ہو جاتی ہے. سب سے آخر میں دار ابدیت ہے، میں ان کے نام نہیں گن رہا، اس لیے نہیں گن رہا کہ کوئی بھی نام سن کر کہہ سکتا ہے مجھے بھی حاصل ہے. یہ دعویٰ کرنا تو آسان ہے لیکن وہاں کی کیفیات بتانا مشکل ہو جاتا ہے. وہ نام بھی نہیں آتے کسی کو اگر بتائے نہ جائے. بہرحال ایک دفعہ 1963 میں ڈلوال پڑھاتا تھا تو میرے مراقبات فنا بقا سکتے لے گئے، وہاں ساتھیوں کو ذکر کراتا تھا تو ساتھ درمیال ہے قادیانیوں کا بڑا مرکز تھا، ایک قادیانی نے بھی دعویٰ کر دیا، یہ بات پھیل گئی کہ ذکر کراتے ہیں اور فنا فی رسول. اس نے کہا میں بھی فنا فی رسول ہوں. اب بھائی کیا کیسے پتہ چلے کون سچا کون جھوٹا؟ وہ بات میرے تک آنی تھی، اس نے دعوی اس لیے کیا تھا. 63 کی بات ہے. تو میں نے کہا دوستوں سے کہا کہ یہ لکھو بیٹھ کر. ایک گڑا کھودتے ہیں جو 8-10 فٹ لمبا، 6 فٹ چوڑا اور 6 فٹ گہرا ہوگا. اس گڑے کو اوپر تک لکڑیوں سے پر کرتے، پھر اسے آگ دکھاتے. جب وہ ساری جل کر انگار بن جائیں تو جس کو فنا فی رسول کا دعویٰ ہے وہ اللہ کا نام لے کر اس میں سے گزرے. 6 فٹ گہرے انگار ہوں گے، جھوٹا ہوگا تو چلا جائے گا نیچے اور قصہ ختم ہو جائے گا، پھر اس کی خاک بھی نہیں ملے. سچا ہوگا تو پار چلا جائے گا. وہ ساتھیوں نے لکھا، میں نے اس پہ دستخط کر دیے کہ میں تیار ہوں آ جاؤ. پھر آج تک اس کا جواب نہیں آیا. یوں دعویٰ تو لوگ کر سکتے ہیں نا. مجھے افسوس ہے وہ تحریر کہیں لائبریری میں گم ہو گئی، رکھی تو تھی لیکن اب نہیں ملتی. مدت کی بات ہے کب 63 تھا، اب تو 2017 آ گیا، وہ 1963. تو بہرحال میں وہ نام ان کے اور وہ نہیں گن رہا. آخری دارہ ابدیت ہے اور یہ دائرہ بھی ہے اور یہ منصب بھی ہے. یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو وہاں تک رسائی ہو لیکن منصب نہ ہو، یہ بھی اللہ کی عطا ہے کہ وہاں تک رسائی بھی دے اور منصب بھی دے. اس سے پھر آگے اگر اللہ توفیق دے تو اگلی کائنات اور عجیب تر ہے. اس کے اوپر ایک بڑا وسیع سمندر ہے جسے بحر حیات کہتے ہیں. لوگ دنیا میں آب حیات زمین پہ تلاش کرتے ہیں، بحر حیات وہاں ہے. اس کا پانی شفاف سفید بھی نہیں ہے، سیاہ بھی نہیں ہے، تھوڑا سا سرمئی رنگ کا اور بڑا گھنا گہرا ہے، جیسے لئی سی ہوتی ہے. پورا سمندر اس طرح تو بحر حیات ہے. جتنی توانائی کسی زیرو کو ملتی ہے، نباتات کو ملتی ہے، جمادات کو ملتی ہے، سورج چاند ستاروں کو ملتی ہے، جتنی طاقت ہاتھی میں ہے اور جس طاقت سے چونٹی سفر کرتی ہے، یہ ساری وہاں سے تقسیم. ہر مخلوق کے ساتھ وہاں ایک تار جڑی ہوئی ہے. کس کو کتنی توانائی دینی ہے یہ تقسیم اللہ کی ہے. لیکن اگر چونٹی ایک پاؤں ہلاتی ہے تو وہ ہلانے کی قوت وہاں سے بحر حیات سے آتی ہے. لیکن یہ راز تب کھلتا ہے جب کسی کو اللہ وہاں پہنچا ہے. یہ بحر حیات سے جب روح نکلتی ہے, نیچے سے جا رہی ہوتی ہے, آگے بحر حیات آ گیا, اسے عبور کر کے جب اوپر نکلتی ہے تو اور لطیف تر ہو جاتی ہے. اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ پھر دوسری روحیں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی. جیسے ہم مادی آنکھوں سے روح کو نہیں نہ دیکھ سکتے کیونکہ جس میں لطیف ہے, پھر وہ اتنی لطیف ہو جاتی ہے کہ عام روحیں بھی اسے نہیں دیکھ سکتی. ایک وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں اللہ پاک اپنے پاس رکھتے. جب روح کو یہ لطافت نصیب ہوتی ہے تو عالم حقائق شروع ہو جاتا ہے, بات حقیقت پہ آ جاتی ہے, اور حقیقت پھر عادیت سے شروع ہوتی ہے. حقیقت عادیت, سبحان اللہ, وہ کہاں سے عادیت مائیت اقربیت چلی تھی, کہاں سے سالک المجذوبی, پھر نو عرشوں کا فاصلہ, بحر حیات سے آگے پھر حقیقت شروع ہو جاتی. حقیقت عادیت مائیت اقربیت فنا بقا سالک المجذوبی, پھر پہلا عرش, حقیقت عرش دوم, سوم چارم پنجم ہفتم اشتم نو, پھر وہی دوائر عالم عمل کے جو پہلے تھے, پھر ان کی حقیقت شروع ہو جاتی. حقیقت دائرے تقرب, توکل, تسلیم, رضا. اس سے اوپر ہے حقیقت دائرے خلا. عمریں تو لوگوں کو اللہ نے سو سو سال بھی دیں اور اس سے زیادہ بھی دیں. عمر کی بات, عرصے کی بات نہیں, اس کے کرم کی بات ہے. مقام خلا پہ جا کے برکات شیخ سے تھوڑا سا پردہ ہٹا اور شیخ کی پہچان ہوئی. 60 برس لگے, جانتا بھی تھا مانتا بھی تھا. وہ عالم والا سے جب منازل سے منوارات دائرہ خلا پہ آئے, اس سے آگے حقیقت دائرہ محبت ہے. نیچے حقائق کے عرش پہ پڑے بڑے بڑے پہاڑ ہیں نور کے, سارے رنگ مل کر ایک سنہری رنگ بن گیا ہے. وہ پہاڑ ہیں, وہ انوارات جب آتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ حل ہو کر نیچے بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتے ہیں. نیچے چلتے آتے ہیں, ان 50 دائروں سے گزرتے ہیں, پھر نیچے والے عرشوں سے گزرتے ہیں, پھر عالم انسانیت پہ آ کر برستے ہیں اور دو شعبے ہو جاتے ہیں. ایک عمومی بارش کا ہوتا ہے اور اس نے جل تھل کر دیا ہے. اس نے کوئی ٹیلا ٹبا نہیں چھوڑا, کوئی نشیب و فراز نہیں چھوڑا, لیکن مصیبت یہ بن گئی کہ جہاں دلوں کی کھیتیاں ہری ہوتی ہیں وہاں جھاڑ جھنکاڑ بھی ہو گئے. دیکھا آپ نے جو جن لوگوں میں آج آپ ادھر ادھر نظر ادھر آئے, تو جہاں کوئی تھوڑا سا دین تھا وہاں طلب بڑھ گئی ہے. بے شمار کافر بھی مسلمان ہو رہے ہیں, انقلاب آ رہا ہے. یورپ میں, برطانیہ میں, امریکہ میں, جدھر جاتے ہیں انقلاب آ رہا ہے. لیکن برائی بھی بڑھ گئی ہے. کیا پورے امریکہ میں یہ ٹرمپ ہی رہ گیا تھا صدر بننے کے لیے؟ کیا امریکہ میں کوئی عقل مند بندہ، کوئی پڑھا لکھا، کوئی دانشور کوئی نہیں؟ کیا ہندوستان میں مودی رہ گیا تھا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ کیا برما میں وہی عورت رہ گئی تھی جس نے لاکھوں لوگوں کا خون کر دیا وزیر اعظم بننے کے لیے؟ جہاں نیکی کو نمو مل رہی ہے وہاں برائی جھاڑ جھنکار بھی بڑھ گیا ہے، جہاں بے شمار لوگ کفر سے اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہاں بے شمار بدبخت برائی میں بھی آگے جا رہے ہیں۔ نیا تھوڑا سا پتہ چلا کہ شیخ ہوتا کیا ہے، اس کی شان کیا ہوتی ہے، اس کی عظمت کیا ہے۔ اگر یہ عظمت ایک شیخ کی ہے تو صحابہ کی کیا ہو جنہیں صحبت رسول ملی؟ اسی لیے تو دنیا مسلمان ہوئی تھی، اسی لیے تو سارے عرب کے چند دیوانوں نے روئے زمین پر اسلام اسلام پھیلا دیا۔ اور پھر عظمت رسالت کیا ہو اگر یہ خدام رسالت کا عالم ہے؟ تو پھر منصب رسالت کیا ہوگا؟ اللہ پہچان دے تو بات بنے۔ میاں جاننا ایک بات ہے، ماننا ایک اور بات، پہچاننا بہت مشکل۔ اللہ فرماتے ہیں نا ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مفسرین نیچے لکھتے ہیں اے لیعرفون، کہ مجھے پہچانے۔ مخلوق اس لیے پیدا کی ہے کہ مجھے پہچانے، یہ پہچاننا ہی تو مشکل ہے جو مقصد حیات ہے، مقصد تخلیق ہے۔ وہ بھائی شیخ نہیں پہچانا جاتا تو اللہ کو کون پہچانے؟ اپنے عید کے شیخ کو پہچاننا کتنا مشکل ہے۔ کتنے ساتھی گزر گئے دنیا سے، مانتے بھی تھے، اتباع بھی کرتے تھے، مراقبات بھی کیے، عاقبت بھی بخیر ہوئی، لیکن پہچان تو مزہ تو نہ آئے، پہچان تو نہ ہو سکے۔ ہم بھی گزر جاتے تو پہچان تو نہ ہوتی۔ اللہ نے اتنی فرصت دی اور اس نے مہربانی کی، تھوڑا سا پردہ رخ یار سے ہٹا دیا، تھوڑا سا شیخ کی ذات کو منکشف کر دیا، کچھ اپنی حیثیت کے مطابق پتہ چلا کہ شیخ کیا ہوتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہو۔ لیکن انسان عجیب ہے یار، بڑی عجیب مخلوق ہے اللہ کی، یہ بڑا سستا بک جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اس کا نفس شیطان کے کہے پہ جب چلتا ہے، یہ بڑا سب سے بدنصیب لوگ پتہ ہے دنیا میں کون ہیں؟ کافر بھی بدنصیب ہے، گناہگار بھی اس سے کم لیکن بدنصیب ہے، لیکن سب سے بڑا بدنصیب کون ہے؟ جسے شیخ کامل نصیب ہو اور پھر وہ اللہ اللہ سیکھ کر پھر اپنی بڑائی میں مبتلا ہو جائے، اور اس چیز کو اپنی بڑائی کا یا دنیا کمانے کا ذریعہ بنا لے، اور یہ سمجھ لے کہ لوگ اب میرے ہاتھ پاؤں کو بوسے دیں اور لوگ مجھے روپے دیں اور لوگ میری مدد کریں۔ اس نے اتنی قیمتی چیز کو کتنا سستا بیچ دیا۔ اس نے تو جواہرات دے کر مٹھی بھر خاک خرید لی. جنہوں نے نہیں پائی اور بدنصیبی ان کی بھی ہے, لیکن جس نے پائی اور دنیا کی عوض بیچ دی, یار اس سے بڑا کوئی بدنصیب ہے؟ تو میرے بھائی, اس لحاظ سے بھی اپنا دھیان رکھو. آپ نے معرفت حق کو پانا ہے, وہ معرفت حق ہمیں شیخ کی معرفت نصیب نہیں, اس سے اوپر اللہ کے بندے ہیں, پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کریم ہے. تو معرفت رسالت کا کوئی شمع کوئی جھلک نصیب ہو تو وہ معرفت حق تک لے کر جائے. اور معرفت حق مقصد تخلیق ہے, لیکن الحمدللہ اس رب کریم کا احسان ہے. یار ہر بندے کو اتنا ہی نظر آنا ہے جتنی اس کی آنکھوں میں بینائی ہے. ہماری جتنی ضرورت ہے ہمیں اتنی پہچان ہونی ہے کہ ماں حق کو ہوں تو ہم پہچان نہیں کر سکتے, لیکن یہ اس کا احسان ہے کہ تھوڑی سی لیکن شیخ کی پہچان تو دی, مگر اس میں 60 سال لگ گئے. اور الحمدللہ 60 سال مجاہدے سے مزین اللہ کی توفیق سے رات دن محنت کی, تلاوت عبادت اور ذکر بڑا مسلسل بڑا باقاعدگی سے بڑی قوت سے بڑے خلوص سے الحمدللہ. پھر بھی ہمیں تو 60 برس لگتے, اب آپ کا مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کس کی کتنی پہچان ہے. ہر بندے کا حال یا وہ خود جانے یا اس کا مالک جانے, بندہ خود بھی نہیں سارا جانتا جتنا اللہ جنوا دے, باقی سب اللہ کریم جانتے ہیں. تو یہ بڑی لمبی حکایت ہے, میرا خیال ہے ہم اگر لگے رہیں تو یہ تو ختم نہیں ہوگی. زندگی کے دو زاویے دو پہلو روشن اور تاریک میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے, اللہ کریم نے رکھ دیے, قرآن نے بیان کر دیے. ایک طرف نور ہی نور ہے, نصیب ہو جائے تو حجابات ہٹتے جاتے ہیں, یہاں بیٹھے قیامت کا منظر نظر آ سکتا ہے, حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں, عمل کے نتائج سامنے آ سکتے ہیں. اور کوئی ڈوب جائے تو وہ غرق ہوتا چلا جاتا ہے, اندھیروں پہ اندھیرے چھاتے چلے جاتے ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ تاریکیوں سے خود بھی بچو اور محنت کرو, اپنی اولاد کو بچا لو, چھین لو زمانے سے اولاد کو. یہ حکمران دین کا نام نہیں لیتے, یہ حکومتیں دین کا نام نہیں لیتی, یہ حکمرانوں نے سارا نظام وہی نافذ کر رکھا ہے جو انگریز کا تھا. پاکستان مسلمانوں کی ریاست ہے, اسلامی ریاست نہیں ہے, مسلمانوں کی ریاست ہے, اسلامی نہیں ہے, اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. اور یہ دارالحرب ہے. جب انگریزوں نے مسلمان حکمرانوں کا بنایا ہوا اسلامی نظام ختم کر کے انگریزی نظام رافض کیا تھا تو علماء حق نے بڑے صغیر کو دارالحرب قرار دیا. انگریز تو چلے گئے لیکن وہ نظام جس کے باعث بڑے صغیر دارالحرب تھا وہ تو وہیں ہے. پاکستان بن گیا لیکن یہ دارالاسلام نہیں بن سکا, دارالسلام نہیں بنا, دارالحرب ہے. کفر اور اسلام, نیکی اور بدی, نور اور ظلمت میں جنگ جاری ہے. سوچ لو آپ نے کس کی حمایت کرنی ہے. آج ایسا دور آ گیا ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ہمیں بازار سے بچوں کے وہ کپڑے نہیں ملتے جو ہماری تہذیب ہے انگریزی ملتی. ہم چاہیں بھی تو ہمارے بچوں کے کپڑوں پہ کارٹون بنے ہوتے ہیں, ہم چاہیں بھی تو چھوڑ اور ملتے ہی کوئی. ہم چاہیں بھی تو بازار میں بھی بے حیائی ہے, ہمارے گھروں میں ہمارے اندر رات دن ٹی وی پہ بے حیائی اور عورتوں کا ناچ اور ننگا ناچ اور گانے بجانے. ایک کمال بات ہے, میں حیران ہوتا ہوں علماء کو کیا ہو گیا. حکمرانوں کا ایک فلسفہ ہے, خوب بات سمجھ لو. وہ کہتے ہیں ہم جو طبقہ حکمران ہیں ہم ایلیٹ کلاس ہیں, ہم بہت اچھے لوگ ہیں, ہم ایسے ہیں جیسے باغ میں پھلدار درخت ہوتے ہیں, فروٹ ٹری ہوتے ہیں. یہ جو عوام ہے یہ گھاس پھوس ہے, یہ باغوں میں اگ جاتی ہے تو پھر پھلدار درخت بھی پھل نہیں دیتے, لہذا اس گھاس کو کاٹنا چاہیے. وہ ان پر خاندانی منصوبہ بندی لگاؤ, یہ ایک حد تک رہیں ہماری خدمت کرتے رہیں, یہ زیادہ ہو گئے تو ہمیں لے ڈوبیں گے. انہوں نے خاندانی منصوبہ بندی بنا لی. اللہ بے نیاز ہے, بنائی غریبوں کے لیے, اختیار ان کی اپنی عورتوں نے کر لی, اب ان کی بیویاں بچے جننے سے گریز کرتی. بنائی انہوں نے ہمارے لیے تھی کہ ان کے بچے کم ہوں, وہ غریبوں کے پھر بارہ بارہ بچے ہیں, ان کی اپنی بیویاں یا بچہ جنتی نہیں, جنے تو اسے دودھ نہیں ملاتی, تو نیم مردہ نیم زندہ سا ہوتا ہے تو ان کے گلے. وہ تو اللہ کا نظام ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن یہ ہمیں گھاس پھوس سمجھ کر ہماری تعلیم کا انتظام نہیں کرتے. یہی سکول تھے, کوئی پرائیویٹ سکول انگریزی, اس میں انگریزوں کے زمانے میں کوئی پرائیویٹ سکول نہیں ہوتا, وہی سکول بچوں کو پڑھاتے تھے. اب ان سکولوں نے کام چھوڑ دیا تو گاؤں دیہات میں بھی پرائیویٹ سکول بن گئے, چونکہ سرکاری سکول. یہ سرکاری سکول کام کیوں نہیں کرتے؟ حکمران نہیں چاہتے کہ یہ کام کریں, عام آدمی کا بچہ پڑ جائے. یہ گھاس پھوس ہے, اسے کاٹنا چاہیے, اسے بڑھنے نہ دو. بڑھ کے پڑھ گیا, پی ایچ ڈی کر گیا تو ہماری ٹائی کو ہاتھ چالے گا, وہ بھی ہمارے پاؤں اوپر آ جائے گا, اس لیے اوپر فیلڈ خالی ہے. انہی کے بچے لائق ہوں یا نالائق ہوں, برطانیہ چلے جائیں گے, امریکہ چلے جائیں گے, ہوائی جہاز میں آئیں گے, اسلام آباد لینڈ کر کے منسٹر بن جائیں گے. غریب پڑھا نہیں سکتا, جو پڑھانا چاہتا ہے بچے پڑھتے نہیں ہیں, ایسی بدبختی ہے, غریب کا بچہ پڑھتا ہی نہیں. جوئے میں پر فحاشی بڑھ گئی ہے, گھروں میں گھس گئی ہے. پہلے ٹیلی ویژن پہ تھی, پھر بھی بڑا ظلم تھا لیکن کچھ بچت تھی, اب وہ ہر موبائل میں آ گئی, ہر بچے کے پاس موبائل ہے. وہ پہلے ایک زمانہ تھا, بڑے کم تھے ٹیلی فون بھی, تو وہ ڈائل کرتے تھے ہم گڑ 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 گڑ, تو اگر کوئی خراب کہتے بچوں نے ٹیلی فون خراب کر دیا. وہ زمانہ گیا, اب کہتے ٹیلی فون نے بچے خراب کر دیے. اب یہ زمانہ آ گیا کہ اب ٹیلی فون نے بچے خراب کر دیے, ہر بچے کی جیب میں وہ موبائل ہے, ہر فحاشی اس پہ آ رہی ہے. بدکاری کی زندہ تصویریں چلتی ہوئی دکھائی جا رہی ہیں بچوں. یہ تو ہمارا, اور میں حیران ہوں علماء کرام سے, بڑا تیل شیل لگا کے, کنگھی پھیر کے, ٹوپی پہن کے اشتہار میں آ جاتے ہیں, اللہ کریم نے حکم دیا ہے بچے تھوڑے پیدا کرو. خدا کے بندو, تم تو حکم سنا کے چلے, کبھی یہ بھی دیکھا بعد میں وہ تمہارے کو آگے اشتہار میں کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ یہ ہر مولوی صرف خانہ اس پہ آ گیا ہے بچے روکنے پر ہی. کمال ہو گئی, مجھے حیرت ہوتی ہے علماء سے. چند روپے تو آپ کو مل گئے, آپ نے تو حدیث کا یا قرآن کا ترجمہ کیا, لیکن جنہوں نے آپ سے کرایا انہوں نے آپ کی اس بات کو آگے کس طرح استعمال کیا, یا رضے بھی دیکھو. کہ خاندانی منصوبہ بندی علماء کا کون سا مسئلہ ہے، ان کا کیا کام ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں میں امت کی کثرت پر قیامت کو فخر کروں گا، تمام نبیوں سے میری امت زیادہ ہوگی، یہ کام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے میں جسے پیدا کرتا ہوں اس کی روزی کا میں ذمہ دار ہوں، رزق کے ڈر سے بچوں کو مت رو، قتل نہ کرو. اور یہ بھی تو قتل ہے نا، کسی کو پیدا ہونے سے پہلے مار دینا قتل نہیں ہے. ہاں، منصوبہ بندی کی اجازت اسلام میں بھی ہے، خاتون کی صحت اجازت نہ دیتی ہو، بچے چھوٹے ہوں تو ایسے ذرائع استعمال کیے جائیں جو وقتی طور پر وقفہ ڈالنے کا سبب بنے، عورت کو یا مرد کو ہمیشہ کے لیے ناکارہ نہ کر دے، ایسا آپریشن نہ کرایا جائے. تو وہ تو عام اجازت ہے، اسلام میں بھی ہے بھائی، اس کے اشتہار بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن میں دیکھتا ہوں علماء بھی اس پہ بڑا کنڈیشن بھی پھیر کے بیٹھے ہیں، یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، زیادہ بچے پیدا کرو. تو یہ کون سی خدمت ہے کم پیدا کرو، یہ کس نے کہا؟ حد ہو گئی ہے. اور علماء یہ نہیں سوچتے کہ آپ نے تو آیت نمبر 142 کا ترجمہ کر دیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ایسی بے تکلفی سے کہتے ہیں جیسے پڑوسیوں کا منڈا ہو، کوئی ادب احترام لحاظ نہیں کرتے. عربی میں واحد کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، لیکن اردو میں احترام کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ رب کریم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے کوئی پڑوس میں رہتا ہے، آپ جیسا ہے. عجیب حالت ہے، علماء بھی ادھر ہی لگ گئے، یا سیاست زیر بحث ہوتی ہے، کسی کو بڑھاتے رہتے ہیں کسی کو. کچھ علماء نے زکات صدقات جمع کر کے سیاست ہی شروع کر دی. اب وہ حق و انصاف کی بات کرتے ہیں، یار یہ کون سا انصاف ہے کہ زکات پر سیاست کی جائے؟ قربانی کے چمڑوں کو سیاست پر خرچ کرنے کا جواز شرعی کون سا ہے؟ آپ کی اپنی بنیاد ہی غلط ہے، آپ کسی کو کیا انصاف کی دعوت دیتے ہیں؟ یہ چمڑے قربانی کے اور زکوٰۃ، یہ غریبوں کا حق ہے یا سیاست کرنی چاہیے اس میں؟ اس نے تو قرآن میں جو اس کے مستحقین ہیں ان میں سیاستدان تو کوئی نہیں. تو بہرحال اللہ کی مرضی، یہ بھی حالات ہم نے دیکھنے تھے. لیکن یہ بھی ہے کہ انوارات کی بھی بڑی بہار ہے، اور بڑے دور سے آ رہے ہیں اور بے شمار آ رہے ہیں. اب یہ ہماری ہمت ہے کہ نور کو دلوں میں سمیٹیں، اور اس سے جو جھاڑ جھنکار اس بارش سے اگ رہے ہیں اس کو روکیں. وہ ساری عمر ہم اپنے آپ کو صحیح نہ کر سکے تو ہم اپنے ارد گرد کو صحیح کیسے کریں گے؟ ماحول کو درست کون کرے گا جب ہم خود کو نہ سنوار سکے؟ تو میرے بھائی، میری گزارش یہ ہے کہ بڑی موج ہے رحمت الہی کے، بے پناہ دریائے کرم بہ رہے ہیں، بڑے دور کے انوارات برس رہے ہیں، بڑی روشنی ہے، بڑی گرمی ہے. ان کو دلوں میں بھرو، ہمت کرو یار، محنت کرو، دلوں کو چمکاؤ ذکر الہی سے. آپ کا ارشاد ہے لکل شین سکالت و سکالت القلوب ذکر اللہ کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہر چیز کی پالش ہوتی ہے، دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے. چمکاؤ، اسے صاف کرو، سمیٹو انوارات، اور کم از کم اپنے ارد گرد سے، اپنے ماحول سے، اپنے گھر سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اڑوس پڑوس سے تو جھاڑ جھنکار مٹانے کی کوشش کرو. نیکی گھر سے شروع کرو، اپنا ماحول پاک کرو، اپنا کردار درست کرو، اپنی اولاد کی اولاد کو دین بتاؤ یار، یہ دین ہے، یہ حکومت نہیں بتائے گی، یہ نصاب نہیں بتائے گا، یہ ماحول نہیں بتائے گا، یہ انہیں امریکہ اور اٹلی کے ڈرامے ہی دکھائے گا. خود ہمت کرو، بچوں کو بھی دین بتاؤ، حلال کماؤ، تھوڑا کھا لو، طیب کھاؤ، کردار کی اصلاح کرو، ماحول کی اصلاح کا سبب بن جاؤ. اللہ کریم آپ سب کو توفیق بھی دے، حاضر و غائب تمام ساتھیوں کے قلوب کو روشن کرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك. اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا واہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین. وصل اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.
اللہ اللہ اللہ.